سے ذکر کیا لا لغو فیہا ولا تعصیب. ہاں وہ تو آتا ہے, وہ دوسری تیسری دفعہ کا آتا ہے کہ پہلے دن تو منادی ہوئی نا, تو بعض لوگوں نے باقی وہ باہر پھینک دی اسی وقت, آواز کانوں میں پڑی, لیکن یہ سارے مدینے کے ہر گھر میں نہیں تھا, بعض لوگوں نے کیا. پھر معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑتال کرتے رہے, پھر بھی دیکھا کہ بعض گھروں میں آئے شاید پوری اطلاع نہیں ہوئی, تو پھر ایک دن خاص طور پر کہا کہ جس آدمی کے گھر میں کچھ بھی شراب ہے وہ فلاں جگہ, وہ بقی کے قریب کوئی جگہ تھی وہاں لاؤ. اور چنانچہ لوگ لاتے گئے, کسی کی مشق ہے, کسی کی بوتل ہے, کسی کا لوٹا ہے, جو بھی ہے وہ اس میں وہاں رکھتے گئے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ وہاں تشریف لے گئے, اور پھر ان کو برتنوں کو توڑوانا اور مشقوں کو کٹوانا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شراب ہی ضائع کرنی ہے, یہ برتن تو ہمارے کام آ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, ان برتنوں کو نوکو بھی, یعنی یہ شدت سے نافذ کیا تھا, مطلب تو یہ تھا اصل میں. حالانکہ کتے کے جھوٹے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سات دفعہ مٹی سے دھو لو تو وہ برتن ٹھیک ہے, صاف ہو جائے گا, لیکن وہ اس کی حرمت کی شدت بتلانا مقصود تھی. تو لا لغو فیہا ولا تعصیم, اس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی, لغو جو کہ شراب کے نتائج میں سے ہے. تعصیم کے معنی تو ہے کسی پر کسی گناہ کا الزام لگانا, گناہ کا کہنا کہ وہ اسم یو اسم سے تعصیم ہوگا نا, اسم میں نے گناہ ہوتا ہے تو اسمہو اس نے اس پر گناہ کا الزام لگایا, بنتا تو میں نے یہ ہے, نہ اس میں کوئی گناہ کا الزام لگانا ہوگا. شرابی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس لیے مطلب یہ کہ عقل و ہوش کو برباد کرنے والی وہ چیز نہیں ہوگی. اسی لیے وہ جو شرابی باتیں بہتان وغیرہ باندھتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے صحابہ نے بعد میں جب فیصلہ کیا نا کہ شرابی کی کوئی سزا رکھی جائے, قرآن میں تو نہیں تھی, شاید حضرت عمر ہی کے زمانے کا واقعہ, تو انہوں نے شاید حضرت علی نے دلیل یہ دی تھی کہ جو آدمی کسی عورت پر تہمت لگا رہا ہے اس کی سزا ہے 80 کوڑے. تو شرابی شراب پی کے ضرور کوئی بکواس کرے گا, ہو سکتا ہے کسی پر الزام لگائے, تہمت لگائے, وہی تعصیم کے معنی والی بات ہے, لہٰذا اس پر کم از کم 40 کوڑے اس کی سزا آدھی رکھنی چاہیے. استدلال انہوں نے یوں کیا تھا, تو اس میں کوئی الزام تراشی بھی نہیں کرے گا اور فضول باتیں بھی نہیں ہوں گی. اس پیالے میں یہ نہیں ہے, یعنی اس کو پینے والے میں یہ باتیں نہیں. اب یہ بھی ایک ادبی انداز بیان ہے نا, کہ پیالہ ایسا ہوگا جس میں کوئی لغو نہیں ہوگا, کوئی الزام تراشی بےہودگی نہیں ہوگی, الزام تراشی نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ, اور ان پر طواف کریں گے, ان پر پھریں گے, یعنی ان کے ارد گرد کام کر رہے ہوں گے. طافا علیہ, اس کے ارد گرد گھوما یا رہا, طافا یطوفو. شاہ صاحب نے کیا آمد و شد کنم, یعنی آئیں گے جائیں گے, ان معنوں میں بھی طواف کا معنی آتا ہے نا, کیونکہ بالکل گرد گھومنے کے لیے تو طافہ بے آتا ہے, یعنی مثلا کہیں گے طافہ بل بیت, اس نے کعبے کا طواف کیا, طافہ علل بیت نہیں کہتے. حالانکہ سلے کے ساتھ آئے تو پھر بکثرت آنے جانے کا معنی ہوتا ہے, تو یہاں علی کا صلہ آیا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ, اور ان کے پر بکثرت آئے جائیں گے, غلمان لہم, ان کے کچھ نوجوان لڑکے. غلمان غلام کی جمع ہے, غلام ایک خاص ایج کے اندر بچے کو کہا جاتا ہے, عموماً نوجوانی سے پہلے اور بچپن کے بعد کا جو سٹیج ہے, جسے لڑکپن آپ کہہ لیجئے ہم اردو میں اگر کہہ سکتے ہیں, تو اس کے غلام کی جمع ہے غلمان. تو اس عمر کے نوجوان لڑکے وہاں ہوں گے جو بچپن اور جوانی کے درمیان ہوں گے. کأنہم غلمان لہم, ان کے کچھ غلمان, غلمانہم نہیں کہا, ان کے کچھ غلمان یا کچھ غلام یا نوجوان ایسے ہوں گے, یعنی ملازم, کیونکہ وہ طاف علیہ میں ملازم کا ایک طرح کا مفہوم, کام کرنے والے. کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کہ وہ ہیں چھپایا ہوا موتی. کأنہم جمع ہے, خبر واحد آئی ہے, یوں نہیں کہا اللآلی المکنونہ, ورنہ اس کی جمع ہے تو پھر تو یوں آنے چاہیے تھی, تو اس کو گویا کہ ایک واحد کی خبر کے طور پر لایا. یہ آیت کے شاید فاصلے کا بھی تقاضا تھا, ورنہ عبارت میں اس کو جمع لا سکتے تھے. لو لو ان کا پہلے بات ہو چکی ہے, یہ چار حرفی مادہ ہے, لام حمزہ لام حمزہ, اور لو لو ان جمع لآلن آتی ہے موتی کے لیے, جیسے لیل ان کی جمع لیالن ہے, اور یہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہوا. لا لا یا لا لا, اور شاید تلا لا نہیں, وہ بھی کتاب میں کہیں آیا تھا, چمکنا برائٹ ہونا. تو انہم لؤلؤ مکنون, لآلی لآلی یعنی دوسری باو جو ہے نا وہ حمزہ وہ یہ میں بدل جاتا ہے تو وہ موتی چھپے کے معنی یعنی چمکدار رونقدار ہوں گے یہ بھی ایک کیفیت جیسے کہ اس زمانے کی اعلیٰ مجلسوں کی تھی اس کا تصور اس سے ذہن میں آتا ہے جو کچھ عربوں کا مائنڈ سوچ سکتا تھا جو الفاظ ان کو بیان کیے جا سکتے تھے کیونکہ دیکھیے نا بیان اپنے وہ ٹھیک ہے سمجھنے والے کے لیے ہوتا ہے اس کو بھی سمجھانے کے لیے لیکن جو معاشرے میں چیز دیکھی ہو بیان اس کے مطابق ہو گئے ابن المعتز کی بات کرتے ہیں ایک شاعر ہوا ہے عباسی خلیفہ خلیفہ تو شاید ڈیڑھ دن رہا تھا بیچارہ پھر میرے خیال میں مارا ہی گیا تھا اس جھگڑے میں شاعر اچھا تھا تو وہ اپنے شہزادی کے زمانے میں اس نے کچھ کلام کہا ہے جو کہ کہیں عربی کتابوں میں ملتا ہے تو اس میں کس زمانے میں پڑھا تھا کہ ایک اس کی تشبیہ تھی محبوب کے کانوں میں چاندی کا کوئی یعنی گوشوارہ جسے کہیں اویزہ وغیرہ گندا یا کوئی چیز گول جو لٹکی ہوئی ہے اس کو وہ تشبیہ دیتا ہے اس کے بالوں اور چہرے سے کہ وہ تو ایسا ہے جیسے دجلہ میں چاندی کی کشتی ہو جس میں کستوری بھری ہوئی ہو کستوری کالے رنگ کی ہوتی ہے نا تو وہ پھر شعرا لکھتے ہیں کہ یہ تشبیہ عام آدمی کہاں دے سکتا تھا چاہے سمجھ سکے لیکن عرب لوگ ایسے اپنے ماحول سے ویسے تشبیہ دیتے محبوب کے کمر کے پتلے ہونے کی تعریف کی ہے کہ اس کی کمر تو ایسے ہے جیسے بھیڑ کی کمر ہوتی ہے جی ہمارے یہاں تو غالب وغیرہ نے بالکل اڑا ہی دی کہ کہیں نظر ہی نہیں آتی اتنی پتلی کرتے کرتے انہوں نے بارہ ریئلسٹک ہونے کا ثبوت تو دیا نا بھیڑ سے پتلی کمر اور کس کی ہوگی پھر بھیڑ ہے زمبور بھیڑ کی تو یہ غلاموں کی آمد و رفت درباروں میں جس طرح سے ہوتی تھی اور خوبصورت لڑکے ملازم رکھے جاتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں بہرے وغیرہ اور اس قسم کے عموماً خاص طرح کے آدمی رکھے جاتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوتے تھے اس لیے ایک تصور ہے لگزوریس لائف کا اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے وہ اقبال بعضهم على بعض يتساءلون اور ان میں سے کوئی آگے آیا دوسرے باز پر لفظی ترجمہ اقبال بعضهم ان میں سے کوئی آگے بڑھا اقبال کا لفظ میں ہوتا ہے آگے بڑھا یا سامنے آیا اعلی بعض کسی دوسرے پر یعنی آگے بڑھ کر اس سے بعض ان میں سے بعض کی طرف بڑھے یا بڑھیں گے یتساءلون حال ہے ذکر مضارے کا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے آپس میں کوئی سوال جواب کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف آئیں گے آگے بڑھیں گے سامنے آئیں گے قالوا ادنا کنا قبل فی اہلنا مشفقینا یہ اب بات بہشتیوں کی ہو رہی ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے یا باتیں کریں گے پچھلے گزرے ہوئے دنوں کی اور اس دنیا کی یاد جیسے کہ کئی دوستوں کا بھی اس طرح ذکر آیا ہے تو یہ کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین انا کنا مشفقین فی اہلنا من قبل یوں ہے عبارت ہم جو تھے انا اسم اور انا اور پھر آگے فکر کنا مشفقین ہم ڈرنے والے تھے کنا کی خبر نصب میں آئی ہے اشفق یشفق کو ڈرنے کے معنوں میں آتا ہے اشفق الا آئے تو پھر اس کا معنی شفقت کرنا ہوتا ہے کسی کے بارے میں خوف پیدا ہونا کہ اس کو نقصان نہ پہنچا پھر وہ الا کا صلہ ضرور آتا ہے یہاں کوئی صلہ ولا نہیں ہے اس لیے اشفق یشفق مادہ وہی شین فی قاف ہی ہے ڈرنا باب افعال سے آئے تھے ہم ڈرنے والے تھے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں فی اور اہلنا یہ واحد آیا ہے اگر جمع ہوتا نا تو فی اہلینا ہو جاتا کیونکہ اہلون کی جمع تو اہلونا اہلینا ہوتی ہے تو یہ واحد ہے ہم اپنے گھر والوں میں اور واحد بھی آتا جمع کے معنی میں ہے جیسے اہل البیت گھر والے معنی تو وہی ہو جاتا ہے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں پہلے یعنی دنیا میں قبلو یعنی من قبل ذالک ہم تو پہلے ہی اس دنیا میں یعنی اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے اور مشرکین سے مراد جہاں ہے اس عذاب یا قیامت سے جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں آیا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون فمن اللہ علینا پس اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ وہ نیکی کی توفیق دی یا یہ انجام کیا ہے ووقانا عذاب السموم اور اس نے ہم کو بچا لیا وقانا وقا یقی عذاب السموم سموم کے معنی سخت تیز گرم ہوا کے ہوتے ہیں انتہائی لو سے بھی کوئی اوپر ہوا. عربوں کے ہاں یہ ہوا خاص طرح کی ہوتی ہے, اتنی تیز اور ریت اڑاتی ہے کہ بعض تصویریں دیکھی ہیں اس طرح سے کہ اونٹ اس کو یوں فیل کر لیتے ہیں کہ جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ سر نیچے رکھ کر اپنے نتھنے بند کر لیتا ہے اونٹ, یعنی کہ وہ اس کے ذرات اس کے اندر جاتے ہوں گے. تو سخت تیز ہوا ہوتی ہے. سم کے معنی تو زہر کے بھی ہوتے ہیں, سین میم مادہ جو ہے اس سے, سین میم میم مادہ ہی ہے نا اس کا. سم ان میں نے زہر کا ہوتا ہے, سم الفار چوہوں کا زہر, جسے سنکھیا کے لیے عربی نام ہے نا سم الفار چوہوں کا زہر اس طرح ہے. پتہ نہیں چوہے اس سے مارتے ہوں گے, بہرحال عربی نام اس کا جو حکمت والے کتابوں میں ہے وہ سم الفار لکھا ہوتا ہے, اصل میں فار چوہوں کا زہر, زیادہ چوہوں کے لیے استعمال. یوں تو کوئی زہر ہو اس سے مرے گا تو سب کو, ڈی ڈی ٹی کوئی کھا لے تو بہت ہی, تو کیڑوں کے لیے لیکن آدمی بھی مرے گا. ہاں چوہوں چوہے شاید فوراً مرتے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح سے کچلا کتے کی خاص زہر ہے فوراً مرتا ہے, اس طرح سے طوطے کے لیے یہ کڑوا بادام کہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ بس آنن فانن مرتا ہے. بعض زہر کسی پر فوری اثر کرتی ہیں. طوطا, طوطے کو کڑوا بادام کھلا دیں مر جائے گا, اس میں کوئی زہر ہوتا ہے تیزاب وغیرہ. بہرحال سمن کے ہم بات کر رہے تھے کہ سمن کے میں نے زہریلی ہوا یا تیز گرم ہوا خاص ہوا ہوتی ہے. عربی میں مختلف ہواؤں کے نام بھی ہیں, سبا اور دبور اور نسیم اور اس طرح سے. تو یہ بہرحال تیز گرم اور زہریلی قسم کی مہلک قسم کی بیماری ہوتی تھی, تو اللہ نے ہمیں سموم کے عذاب سے بچا لیا, اس جھلس دینے والی ہوا کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعو, بے شک ہم وہ تھے کہ اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے. ندعو ہو کی ضمیر اللہ تعالی کے لیے جو اوپر آیا, فمن اللہ علینا, انہ هو البر الرحیم, بے شک وہ بر اور رحیم ہے. بر کے لفظی معنی یہ بیر رے مادہ, لیس البر میں آپ نے پڑھا ہے بر میں نے نیکی ہوتا ہے, اس سے اسم فاعل بنتا ہے بارون, بار رون. عربوں میں یہ بعض دفعہ قاعدہ ہے کہ فاعل کا الف اڑا دیتے ہیں اور پھر ہما نہیں لے جاتا ہے ان میں سے, جیسے رابن کا ربن, یعنی ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ مصدر ہی ہو ربا یا ربو کا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابن کا الف اڑا دیا ہو. اس طرح سے یہ بار کا الف اڑا کے بر. اچھا یہ بر انسان بھی ہو سکتا ہے, خدا بھی ہو سکتا ہے, صفت ایسی ہے. اس کے معنی تو ہے نیکی کرنا. تو بر اگر انسان کے لیے ہو تو پھر یا بار نیک کا معنی ہوتا ہے, اور اس کی جمع ابرار آتی ہے. خاص طور پر بار کا لفظ زیادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ماں باپ کا فرما بردار ہونے کے بارے میں, برم برم بے والدہ ہے اس طرح سے آتا ہے. تو یوں تو جنرل نیکی کو بر کہتے ہیں, لیکن ماں باپ اچھا حسن سلوک رکھنے والے کو خاص طور پر بار کہا گیا ہے. مشکات میں اس کے پہ جو باب ہے وہ ہے باب البر والصلہ, یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا, عنوان ہی یہی رکھا گیا ہے. تو اس طرح سے برن کے معنی ہے اچھائی کرنے والا, بھلائی کرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کرنے والے کا ہی معنی لیا گیا ہے. بر میں ایک اطاعت کا مفہوم بھی آ جاتا ہے نا ماں باپ کے ذمن میں, یہاں یہ ہو گیا. جیسے شاکر بندے کے لیے ہو تو شکر گزار, اور اللہ کے لیے آئے تو قدردان کا معنی کیا جاتا ہے. اس طرح سے بر کا معنی احسان کرنے والا اور رحیم مہربانی کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, پس تو یاد دلا یا نصیحت کر. فما انت پس تو نہیں ہے, ما نافیہ ہے, اور بکاہن اصل خبر اس کی ما انت کی ہے بکاہن. فما انت بے کاہن, جو بے نعمت رب کا ہے نا وہ متعلق خبر ہے اصل میں, وہ ماں کی نافیہ کی بے اس پہ نہیں لکھی ہوئی, ورنہ میں نہ کرے ما انت بے نعمت رب کا, تو اپنے رب کی نعمت نہیں ہے تو ترجمہ یوں ہو جائے گا. تو وہ بے نعمت رب کا الگ ہے, خبر جو ہے وہ ہے بے کاہن جو ماں پر بے لگی ہے. ما انت بے کاہن, تو کاہن نہیں ہے. ولا مجنون, اس پر عطف ہے کاہن پر, جر اس کی بتا رہی ہے, تو نہ ہی کاہن ہے نہ ہی مجنون ہے, اور پھر یہ متعلق اس کے ہوا بنعمت رب کا، تیرے رب کی نعمت کی وجہ سے، اپنے رب کی نعمت یا احسان کی وجہ سے، یعنی تو جیسے کہے بفضل خدا، اس طرح کا ترجمہ ہو گیا نا، تو بفضل ہی تعالی نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، تیرے رب کی نعمت کے ساتھ، یعنی گوئی بے کا معنی اس میں آتا ہے، کاہن عربوں میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتی تھی، کہانت پھر اسلام نے حرام قرار دی، وہ کہتے تھے کہ جنوں کے ذریعے سے وہ کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے بعد جو زمانہ جہلیت کی کتابوں میں ہے بڑے عجیب عجیب کہانوں کا ذکر آیا ہے، ایک وہ شرک کا ذکر آتا ہے کہ وہ آدھا داڑھ تھا، اللہ عالم کیا تھا دکھائی اس طرح دیتے تھے، یہ کیا اس کی ایک ٹانگ ایک آنکھ ایک داڑھ، یعنی گویا کہ ایک پورا انسان درمیان میں سے کاٹا ہوا، اور وہ بولتا ہے، ستی کا ذکر آتا ہے، بہرحال کاہن تھے ان کے بعض، وہ عموماً جو بات کرتے تھے بڑے مکفا مسجع لفظوں میں کرتے تھے، ان کاہنوں کے جو وہ آئے ہیں نا روایات میں موجود ہیں، تو وہ بالکل اس کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے انا آتینا کل کا سر فصل لے رب قوان ہر، اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کی ابتدائی صورتوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ بھی سجا تو اسی طرح سے ہے جیسے کاہن بات کرتے ہیں، ان کے اس طرح سے ہیں اور موجود ہیں ہماری کتابوں میں ان کے بعض الفاظ، بعض اس صورت میں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشین گوئیاں بعض کاہنوں نے کی ہے، بارہ لوگ ان سے پوچھنے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان میں جن بولتا ہے، واللہ عالم اب کس حد تک یہ بات درست تھی یا مکر کیا تھا، یا بہرحال اگر درست بھی تھا تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہانت، بلکہ حلوان الکاہن کی حرمت آئی ہے، حلوان وہ مٹھائی پیش کرتے تھے اس کے جو دیتے تھے نا کچھ جب پوچھنے جاتے تھے، تو وہ دینے کو ہی حرام قرار دیا، کاہن کا لفظ بہرحال اس کا اردو میں تو ترجمہ پھر کاہن ہی ہوگا، اور یاد رکھیے عیسائیوں بلکہ خود یہودیوں کے لٹریچر میں، عیسائیوں میں بھی کم، یہ پریسٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اور معنی ہے، وہ حضرت ہارون کو چیف کاہن کے حساب سے وہ بہرحال یاد کرتے ہیں، تو ان ہو سکتا ہے وہ عبرانی زبان میں بھی عربی کی طرح مادہ ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی یہ لفظ چلتا ہو، بہرحال وہاں پریسٹ کے معنوں میں ہے، اور عربوں میں کاہن اور معنی رکھتا تھا، کاہن کے لیے پنجابی میں ایک لفظ ہمارے یہاں پہ چلتا تھا، پتہ نہیں عام ہے یا نہیں، اسے کہتے ہیں بھوپا، ہاں یہ ہمارے ہاں تو یہ لفظ تھا، اور ادھر گڑھ مہاراجے کی طرف ایک جگہ بچپن میں ہم نے سنا، اس کے پاس لوگ جاتے بھی تھے، عام دیہاتی تھا، ہل چلاتا تھا، واللہ عالم اصل کیا بات ہے، وہ مشہور بھوپا تھا، تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، کوئی میرا جی بیل گم ہو گیا، میری چوری ہو گئی ہے، بولا عموماً یہی ہوتا ہے کہ بتائیں، تو سنا تھا ہم نے بچپن میں، اور ہمارے گاؤں کے بھی کئی آدمی اس کے پاس گئے تھے، کہ وہ پھر بیٹھ جاتا تھا اپنا کام کاج ختم کر کے، کوئی پڑھتا تھا کیا سورت وغیرہ اس نے، یا کوئی عمل کیا ہوا تھا، پھر اس پہ خاص کیفیت طاری ہو جاتی، اس میں پھر وہ بولنا شروع کر دیتا تھا، جو پوچھتے تھے صحیح باتیں بھی بتاتا تھا، غلط بھی بتاتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے قصہ کیا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ہم نے سنا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اس سے میرے بدن پر غیر ضروری وہ فٹیگ ہو جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ مرنے ہی لگا ہوں، والا نجومی والا ہی ہوگا، نجومی تو اور چیز ہے نا، نجوم کے ضمن میں ہی آیا نا، کاہن ہوتے تھے، عراف ہوتے تھے، اس طرح کے ان کے، یعنی یہ ساری آکرٹ سائنسز تھی ایک طرح کی، اس کی کوئی بنیاد تو نہیں ہے، استقسام بالازلام وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، جو عربوں کے جو ہنر اور علوم تھے جن کو وہ علوم کہتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم کے تین رویے ہیں، بعض کو تو رکھا اور ترقی دی، مثلا ادب بلاغت تو کمال کو پہنچا دیا، بعض ان میں نہیں تھے نئے راج کیے، بعض ان کے علوم کو ختم کیا، اس میں ان کے وہ عرافی وہ قطری چہروں سے کیسے پہچانتے تھے، وہ کیا فشناسی کرتے تھے، اس میں بھی وہ غلط باتیں بھی کر لیتے تھے، کیا فشناسی تو یہ ہے نا کہ آدمی کو دیکھ کے اس کی کریکٹر ریڈنگ کی جائے، اس میں کچھ اور چیزیں تھیں غلط جس کی وجہ سے اسلام نے حرام کرا دیا، بہرحال کاہن وہ چونکہ حضور کو کہتے تھے، اور کاہن کہنے کی وجہ صرف یا تو یہ تھی کہ یہ بھی غیب کی خبریں بتا رہا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ جو شروع کی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں بالکل مقفع مسجع عبارت ہوتی تھی، اور کاہنوں کے بھی سجا ہی کہلاتے تھے، کاہن جو عبارت بولتے تھے نا انہیں بھی کہتے تھے کاہنوں کے سجا، तो वो मिलते जुलते स्टाइल होता था, इसलिए कायन कहते थे, या फिर मजनून कहते थे कि पागल हो गया। मजनून जुन्ना आलह है, आपने पढ़ा है, वर्ब आता ही मजहूल है, तो इसका जान नहीं, यानी कोई वो फाइल आता ही नहीं, बल्कि मजनून लफ्जी मैंने जन्ना या जुन्नों को होता है ढांप लेना, फिर जुन्ना आलह है वो पागल हो गया। तो ना तो तू पागल है और ना ही तू काहिन है, जो यानी ये तुझे कहते हैं काहिन है और मजनून है, तू इन दोनों चीजों में से कोई भी नहीं है। हम यकूलून शायरुन नतरबस बिहि रायबल मनून, या ये कहते हैं कि ये शायर है, ये उनका आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा फिनामना उनकी समझ में नहीं आता था, तो या इल्जाम तराशी कह लीजिए, या वो अपने तौर पर एक्सप्लेन करते थे, नबी मानने को वो तैयार नहीं थे, और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जरूर थी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिहाज से वो काहिन और शायर कहते थे। उनके नजदीक शायर भी कहते थे ना कि जिन बोलता है उसकी जुबान पर, यानी एक तरह के सुपर नेचुरल किस्म की कोई कुव्वतें इसमें हैं, काहिन में भी और शायर में भी, तो वो समझते थे कि इस आदमी में भी कोई सुपर नेचुरल पहलू है, उसको वो एक्सप्लेन करते थे, या फिर मजनून ही कह देते थे। तो ये हो सकता है कि ये इल्जाम हो, और ये भी हो सकता है कि अपनी तरफ से नबी ना मान के फिर आखिर ये है क्या, बाज बातें तो इसमें हैं। तो 17वें पारे में भी यही आया था, शायर मजनून काहिन वगैरह कहते थे। तो ये बातें बड़ी मशहूर हैं, वो शायद जमाद अजदी का वाकया गालबन बनू अजद का आदमी था, कि कुरैश ने एक जमाने में फिर ये कर दिया था ना कि जो उनका कोई बड़ा मेहमान आता था, आज रसूल वसलम की एक ये भी आदत थी ना, या तरीका था तबलीग का, कि मक्का चूंकि मरकजी जगह थी, एक तो कुरैश बड़े सरदार थे, दूसरे मक्के खाना काबा के लिए भी लोग आते थे, तो दूर से बाज दफा जरा बड़े बड़े आदमी भी आ जाते, तो इस तरह का कोई आदमी आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचकर जरूर तबलीग करते, शायद कोई मुसलमान ही हो जाए। तो कुरैश ने फिर इस तरह से लोगों को पहले ही अपने पार्टी बना रखी थी, कोई बाहर से आए उसे कहो यार यहाँ पागल रहता, उसकी बात न सुनना, किसी को पागल कहते थे, किसी को कुछ। ऐसे वाकयात हैं कि जमात अजदी का गालबन वाकया है कि उसको उन्होंने कहा कि ये काहिन है जी, कोई ऐसी बातें करता है, या बगल तो न सुनना, बल्कि वो जब उसको अपने घर से ले जाने लगे ना काबा के तवाफ के लिए, तो कहा कि कानों में वो डाल रो रुई, कहा क्यों, कहने लगे यहाँ एक वो काहिन रहता और उसके कलाम का असर हो जाता है। उसने कहा मुझे यार पागल समझा है तुमने, मुझ पर असर हो जाएगा, उसने कानों से निकाल दिया कागज। फिर कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात हुई, कुछ आपने कलाम कुरान करीम को पढ़ा, वो मुसलमान हो गया था इस बात पर, बहरहाल उसने कानों में रूई ठोसने से इनकार कर दिया था। तो अम यकूलून शायरुन, या क्या वो ये कहते हैं कि शायरुन, यानी होवा शायरुन, मुब्तदा महजूफ है, नतरब्बस बिही, ऐसा शायर है कि हम उसके बारे में उम्मीद लगाए बैठे हैं, नतरब्बस तरब्बस या तरब्बस इंतजार करना, तरब्बस बिही उसके बारे में इंतजार में रहा, रैबल मनून मौतों के जाल कह लीजिए या फरेब, मनून तो मौत को कहते हैं, मौतों नहीं, नीम नून वाव नून ये जमा नहीं है, वाहिद ही है, मुनिया या मिना के मैंने भी ख्वाहिश के भी होते हैं और मौत के मैनों में भी आता है, और एक ये लफ्ज है, और ये मादा है नीम नून नून, मन्ना यमुन्नु मैंने एक तो आपने पढ़ा ना एहसान धरना, एक शायद मन्ना यमुन्नु है दूसरे बाप से आता हो, ये अभी सही मैं नहीं कह सकता, बहरहाल मुंजद वाले ने दो तीन ग्रुप बना के मीम नून नून के मादे के मैंने लिखे हैं। तो इस मन्ना में एक मैंने काट देने और मुनकते करने का भी है, डिसकंटिन्यू कर देना कोई चीज, इसी से आया था ना अजरुन गैरु ममनून, ऐसा अजर या रिवार्ड जो कि मुनकते नहीं होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो इन मनों में मनून मौत को कहा गया है कि वो है वो सब कुछ डिसकंटिन्यू कर देती है, काट देती है, वो काटने के मनों से मनून ब मैंने मौत है, और रैब के मैंने तो शक के होते हैं, लेकिन ये फिर आम अरबी में रैबुल मनून हवादे से जमाना के मानों में इस्तेमाल होता है, लफ्जी मैंने तो है मौत का रैब, मौत का शक, या ऐसी चीजें जिनमें मौत का शक हो, फिर ये मुहावरा और ईडियम में रैबुल मनून, यहां तो नतरबस मफूल होकर आया ना, रैब की नसब है रैबल मनून, असल लफ्ज है ना रैबुल मनून मौत का रैब, और फिर वो कहते हैं कि ये प्लूरल के मानों में हवादे से जमाना کے معنی میں آتا ہے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ مر جائے ختم ہو جائے دیکھیے کیا حالات ہو. قل تربصوا, تو کہہ دے کہ اچھا پھر انتظار کرو. فانی معکم من المتربصین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تربص, آنے والے واقعات کا انتظار کرنا کہ کیا نکلتے ہیں. تو جیسے وہ ویٹ اینڈ سی والی بات ہوئی نا, تو وہ بھی یہی کہتے تھے, قرآن نے بھی یہی کہا. وہ تو امید لگائے بیٹھے تھے اچھا کوئی چار دن کی بات ہے جس کا آپ خود بخود قصہ ختم ہو جائے گا, یا کوئی آپ کے زبانی یہ جواب دیا گیا اچھا انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں نتائج کی. ام تأمرہم احلامہم بہذا, یا کیا ان کو حکم دیتی ہیں, تأمر مونس کا صیغہ ہے, احلام احلام حلم کی جمع بھی ہو سکتی ہے یا حلم کی جمع ہے. حلم بلوغ کے مبتا اذا بلغ الاطفال منکم الحلم, جب وہ دانائی تک پہنچ جائیں. حلم کے بنیادی معنی یہ دانائی کا بھی ہوتا ہے, اور خواب کو بھی کہتے ہیں حلم اور احلام, یہاں وہ دوسرا معنی عقلوں والا. احلامہم, حالانکہ احلام بمعنی فضول خواب بھی آتا ہے, ادغاس و احلام بلکہ اس کے لیے آیا لفظ, تو احلام میں نے خواب بھی ہوتا ہے, یہاں احلام میں نے عقلیں ہیں. حلم ان کی غالباً یہ جمع ہے, یا ہو سکتا ہے حلم ان کی جمع ہو. حلم میں نے بردباری بھی ہوتا ہے, اور شاید اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل والا آدمی بردبار ہو سکتا ہے. تو ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں, بے حاضہ اس چیز کا جو وہ باتیں بناتے پھرتے ہیں, یہ ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں. یعنی یہ کوئی پکی عقل کی بات ہے, عقل پر مبنی چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے قرآن نے انکار کیا ہے کہ یہ عقل کے لحاظ سے بھی ان کی باتیں درست نہیں ہیں. ام ہم قوم طاغون, یا کیا وہ سرکش لوگ ہیں, سرکشی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا یہ عقل کی پیداوار ہے یا ماں سرکشی کی پیداوار ہے؟ تو اس طرح سے دوسری بات خود بخود ثابت ہوتی ہے. ہم یقولون تقول, یا کیا یہ کہتے ہیں اب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے جو مختلف جو ایکسپلین جس طرح سے وہ کرتے تھے یا الزام لگاتے تھے ان کا اس صورت میں ذکر ہے, یہ مکی صورت ہے. یا کیا یہ کہتے ہیں کہ تقولہ, اس نے بس بات بنا لی ہے. تقولہ کی ضمیر ہے قرآن کے لیے, اور تقولہ یا تقولہ کا معنی ہوتے ہیں کوئی بات بنا لینا اپنی طرف سے. مادہ وہی قال یقولو ہے, لیکن باب تفاعل میں آیا تو اس کا خاص معنی ہوتا ہے تقولا, اس نے کوئی بات بنا لی اپنی طرف سے, یعنی جھوٹ گڑے کا معنی میں یہ آتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو بس بنا لیا ایک بات, یعنی جھوٹی بات, کیونکہ عموماً تقول کا لفظ جھوٹ کے معنی میں ہی آتا ہے. بل لا یؤمنون, بات یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں, ورنہ تو اعتراض تو بعد کی بات تھی, سرے سے ایمان ہی نہیں ان کا اس بات پر. تو فلیاتوا بحدیث مثلہ, اب یہاں قرآن میں غالباً یہ ارلیسٹ چیلنج ہے جو قرآن کی صورتوں میں آیا ہے, مکی صورتوں میں سے. فلیاتوا بحدیث مثلہ, پس انہیں چاہیے کہ اس جیسی بات تو لائیں, یا تو چاہیے کہ وہ لائیں, امر غائب کا صیغہ ہے. بحدیث, بے تو یا تو کے ساتھ لگا نا, عطا یاتی سے یہ تھا یا تے یو, فلیاتوا یو, بس وہ لائیں. بے حدیث مثلہ ہی, ویسی بات یعنی قرآن جیسی, ان قانو صادقین اگر وہ سچے ہیں تو. بعد میں قرآن میں سورت اور آیت وغیرہ کا آیا ہے, وہاں اس جیسی بات یعنی جیسی یہ کتاب ہے اور جیسا سخن اس کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکیں گے. ام خلقوا من غیر شیئن, یا کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے, یوں اردو ترجمہ تو ہوگا من غیر شیئن, کسی چیز کسی غیر شے سے, لفظی ترجمہ تو بنتے یوں بنتا ہے, کیا وہ کسی غیر شے سے پیدا کیے گئے, اور پھر میں نہ بنتا ہے کیا کسی چیز نے ان کو پیدا نہیں کیا, کسی چیز کے بغیر, یوں کسی چیز کے بغیر پیدا کر دیے گئے ہیں, اور پھر کسی چیز کے, میں نہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالق کے بغیر. ام ہم الخالقون, یا کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں, یعنی کیا مطلب اس کا یہ بنتا ہے پہلے کا کہ کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں, یعنی کیا ان کا خالق کوئی نہیں ہے, یہ معنی بنتا اصل میں, کیا وہ کسی خالق کے بغیر بن گئے ہیں, یا ہم الخالقون, یا وہ خود کوئی پیدا کرنے والے ہیں. دونوں باتوں کی نفی ہے. مخالفین نہ تو خود کچھ تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق نہیں. ہم خلق السماوات والارض, یا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون, یعنی تخلیق کا عمل جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, کیا یہ انہوں نے بنایا ہے؟ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں بڑے نشانات ہیں, لیکن قرآن کریم کہتا ہے بل لا یوقنون, لیکن ان میں یقین پیدا ہی نہیں ہو رہا, یقین کرتے ہی نہیں ان باتوں کو. ام عندہم خزائن ربک, یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ خزینہ کی جمع ہے خزائن, غیر منصرف جمع ہے. ام ہم المسیطرون, یا کیا وہ چھائے ہوئے ہیں, پہرے دار ہیں؟ سیطر یسیطر, مادہ اس کا سین توئے رے ہے, اور اس سے ایک طرح کا یہ ربائی ملحق کسے کہیں, مادہ تو ثلاثی کا ہے لیکن یہ فعل ربائی بن جاتا ہے. ربائی یاد رکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں, یہ ہم نے اس میں چوتھے حصے میں بھی نہیں تھا اور اس کو پڑھا نہیں ہے, لیکن عام عربی گرامروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ربائی ہوتا ہے اصل اس کے مادے کے چار عرفے ہوتے ہیں, اور ربائی کی کچھ قسمیں گرامر میں لکھی ہوتی ہیں, انہیں وہ کہتے ہیں ملحق بہ ربائی, کہ ہوتا وہ ثلاثی ہے اس میں کسی ایک لفظ کا یا آدھے کا اضافہ کر کے اس کو ربائی کی مانند وہ آتا, پھر اسی طرح وزن اس کے وہی بنتے ہیں فعل اللہ یو فعل لو یا تفعل اللہ, انہیں وزنوں پہ آتا ہے. تو اس طرح سے یہ سین تو رہے سے فعلا کا وزن ویسے تو بنتا ہے, یا فعلالا کا کہیں فعلالا ہی بنا نا اصل وزن, تو فعلا تو نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر اصل لگائیں سین یہ تو رے, ایک یہ کا اضافہ کیا فعلالا یو فعلالا, تو یہ اصل میں ہے مفعللون, جس کو وہ کہا جائے گا مسیطرون, کیونکہ یہ تو ویسے پڑھی جائے گی نا مفعللون کی طرح, تو مسیطرون. اب اس میں اس لفظ میں قرآن کریم میں یہ غالباً پانچ جگہ یہ لفظ آیا ہے, سترا یسترو اور باستا یبسوتو, مادہ تو باستا کا بھی بے سین توئے ہوتا ہے سواد نہیں ہوتا, لیکن سورۃ البقرہ میں غالباً یبسوتو پڑھا گیا ہے, سواد سے کر قرآ پڑھتے ہیں, اور یہ مسیطر کا لفظ تیسرے پارے میں بھی آیا اور یہاں بھی. اس سین کے لکھنے کا بھی پھر ایک خاص انداز ہے, یہ بعد کی علامت ضبط ہے, حضرت عثمان کے نسخے میں تو اتنا تھا کہ جی یہاں سواد لکھا گیا, حالانکہ یہ سین سے چلنے والا لفظ ہے. اچھا, اب سین سے سواد بن جانا ایک کامن فینومنا ہے عربی زبان میں, خود جو یہ صراط کا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ اصل میں سین سے ہے. اب کہیں ڈکشنری میں دیکھیں وہ مادہ سین رے توئے میں ملے گا, لیکن یہ کہ توئے کی وجہ سے قریب المخرج لفظ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو سواد پڑھنا چاہیے, شاید یہاں بھی توئے کی وجہ سے, کیونکہ جہاں جہاں یہ ہوا ہے سین کے بعد توئے آئی ہے, تو پھر وہ اس سین کو سواد کی طرح پڑھتے ہیں. تو حضرت عثمان کے نسخوں میں لکھا ہی ہو گیا, بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سین سے پڑھنا ہے, جو زبانی روایت تھی کہ کیسے پڑھنا ہے اس کے تحت یوں کرتے ہیں کہ اگر سین سے پڑھنا ہے تو سین کو اوپر لکھتے ہیں, جیسے یہاں ہے سواد کے اوپر سین, نیچے لکھا ہوا ہے, تو اس کا معنی پھر یہ ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو سواد سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. نہیں یہ وہ ٹھیک ہے جو مصریوں میں انہوں نے ان چاروں کو, اور ہمارے ہاں صرف پیکجز میں سے جو قرآن مجید چھپا انہوں نے اس کا خیال رکھا, باقی انہیں نہیں کیا. یہ مجھے یوں یاد آتا ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ کے جن استادوں نے پاکستانی اور ہندوستانی قرآن مجیدوں کی جو غلطیاں نکالی ہیں نا, اس میں اس بستہ اور مسیطرون کی بھی ہے, پھر میں نے اس کو پڑھا تھا, وہ ان کا جو ہے سعودی ایڈیشن یا مصری ایڈیشن اس میں ٹھیک ہے, اور ہمارے قرآن مجیدوں میں سے صرف مولوی ظفر اقبال صاحب نے اس کا خیال رکھا, باقی میں یہ الٹ پلٹ لکھ دیتے ہیں. بہرحال عام یہ ہوتا ہے کہ اگر سین اوپر لکھا ہو تو پھر اسے سین پڑھنا زیادہ بہتر ہے, اور نیچے لکھا ہو تو سواد پڑھنا زیادہ بہتر ہے, اور شاید بعض دفعہ دونوں جائز بھی سمجھے جاتے ہیں. بنیادی مادہ سین تو رہے ہیں, اور سیطرا یو سیطرو کے معنی ہوتے ہیں تسلط یا تسلطوں کے معنوں میں, اس پر غالب آ جانا, کسی پر قبضہ جما لینا. اس طرح سے مسیطر اس میں فاعل ہے مفعللن کے وزن پہ. ہاں یہاں شاہ صاحب نے کیا چیرہ دست, یعنی زیادتی کرنے والا یا قبضے میں رکھنے والا. داروغا بھی کہتے ہیں, داروغا کسی زمانے میں غالباً ادھر مشرقی پنجاب میں تھانے دار کو داروغا ہی کہتے تھے, داروغا جی, یہ عام لفظ یعنی جیسے چلتا ہے نا تو ان معنوں میں داروغہ بھی غالباً کوئی ترکی لفظ معلوم ہوتا ہے, مغلوں کے زمانے میں آیا ہوگا. تو قرآن کریم یہاں بتاتا ہے کہ ہاں ام ہم المسیطرون, یا کیا وہ داروغے بنے ہوئے ہیں یعنی خدا کے خزانوں کے, ان کے پاس ہے یا اس پر وہ چوکیدار ہیں بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں قبضہ کرنے والے کا معنی بنتا ہے مسیطر, غالب آنے والا جس کے ہاتھ میں ہو سارا کچھ. ام لہم سلم یستمعون فیہ, یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ سنتے ہیں. لفظی ترجمہ سلم سیڑھی, یہ پہلے ساتویں پارے میں بھی آیا تھا. کان قبر علیہ اعرادہم فإن استطعت ان تبتغی, یہاں وہاں بھی سلم کا لفظ آیا ہے. سلم سیڑھی کو کہتے ہیں, سلالم غالباً اس کی جمع آتی ہے, سلالم غیر منصرف جمع ہوگی. تو کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ سنتے ہیں, جس میں سنتے ہیں کہ میں نے جس میں چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سنتے ہیں. فلیات مستمعہم, بس چاہیے کہ آئے ان کا سننے والا. فلیات آئے کے ساتھ پھر آگے آیا بے سلطان مبین, تو پھر لائے کا معنی ہوگا. بس چاہیے ان کے سننے والے کو کہ کوئی واضح دلیل لائے. استمعافی کا یعنی آسمان کی طرف سے جا کے کوئی بات سننا, اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ان کے پاس بھی کوئی ہے جو غیب کی خبریں لا سکے اور پھر اس طرح واضح دلیل دے. نہیں ہے, یوں بھی نہیں ہے. پھر فرمایا عملہ البنات ولکم البنون, کیا اس کے لیے ہیں بیٹیاں, لہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے, ولکم البنون اور تمہارے لیے ہیں بیٹے, یہ بھی قرآن کریم کا ایک عام مضمون ہے. اور یہ کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اس کی تردید میں ہے. ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون, یا کیا تو ان سے مانگتا ہے کوئی اجر. ام تسألہم, تو ان سے مانگتا ہے اجرن, یہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے, جیسے کہیں سألتہ کتاباً, میں نے اس سے کتاب طلب کی. ام تسألہم اجرن, کیا تو ان سے اجر مانگتا ہے. فہم من مغرم مثقلون, اور یہ فکرہ یوں ہوگا فہم مثقلون من مغرم, پس وہ مثقلون ہیں. اسقل یسقل, بوجھ ڈالنا کسی پر, اور اس سے مثقل بوجھ ڈالنے والا, مثقل جس پر بوجھ ڈال دیا گیا, یا کیا ان پر بوجھ کیا وہ ہیں بوجھ ڈالے ہوئے, یعنی ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. میں مغرم, مغرم میں نے جرمانہ ہوتا ہے, سورت برات میں آیا تھا نا دسویں پارے میں یا گیارہویں میں آیا تھا. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما, کہ وہ راہ خدا میں جو زکات دینی پڑتی ہے اس کو چٹی سمجھتا ہے. تو یہ مغرمن کا لفظ غین رے میم مادہ سے ہے, اور اس کے میں نے جو پنجابی میں چٹی کا لفظ ہے نا یا جرمانہ, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. غارمین زکات کے وہ مستحقین میں آتا ہے, جن کو کوئی چٹی یا کوئی مصیبت پڑ گئی ہو اور وہ پیسے کے محتاج ہو. تو کیا کوئی وہ دبے جاتے ہیں کسی جرمانے کے بوجھ کے نیچے, تو ان سے کوئی یعنی چٹی مانگتا ہے, کوئی اجر مانگتا ہے کہ اس وجہ سے وہ نہیں یہ ماننے کو تیار, یہ بھی نہیں ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے. الغیب, کیا ان کے پاس غیب ہے یعنی غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھتے ہیں. پس وہ اس کو لکھتے ہیں یعنی کوئی غیبی امور ہیں, کوئی وحی ہے جس کو لکھتے ہوں. ام یریدون قیدا, یا کیا وہ کوئی مکر چاہتے ہیں. ارادہ یریدو, رے واو دال سے باب افعال ہے, کیا وہ چاہتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں. ارادہ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے, ارادہ یریدو تو ہوا نا عربی, ارادہ تن قیدن, کوئی مکر اور تدبیر خفیہ. فالذین کفروا هم المکیدون, قرآن نے کہا جو لوگ کافر ہیں انہی کے خلاف تدبیر کی جائے گی. کاد یقیدو, کاد یقادو میں نے تو ہوتا ہے نا قریب ہونا, کاد یقیدو قیدن تدبیر یا مکر کرنا, اس سے اسم فاعل ہوگا قائدن, کاف کلمن والے کے ساتھ مکاری کرنے والا. یہ سن 46 میں جب پاکستان کی تاریخ تھی نا تو قائد اعظم کو مخالفین نیشنلسٹ جو ہے وہ قائد اعظم کر کے لکھتے تھے, یعنی پھر وہ معنی ہو جاتا نا بڑا مکار, قاف اور قاف سے فرق پڑتا تھا, زمانے میں عام تھا. اچھا, تو اس کا اسم مفعول ہوگا مکید, اصل تو تھا مکیود لیکن ناقص جو یائی ہوتا ہے وہ اس طرح سے بن جاتا ہے, مکید میں نے وہ آدمی جس کے ساتھ مکر یا تدبیر کی جائے. تو کافر لوگ جو ہیں وہ تو خود گرفتار مکر ہیں, ایک طرح سے ترجمہ کر لیجیے, بد اندیشی گرفتار شدہ. شاہ صاحب نے یہی کیا ہے کہ ان کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے. عربی میں تو درست ہوگا لیکن یہاں نہیں ہے. عربی میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعلیل نہ بھی کی جائے یائی میں, اس سے غیر مفعول میں تو درست ہوتی ہے. ام لہم الہ غیر اللہ, یا کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں, یعنی یشرکون بہی. وَإِن يَرَوْا قِسْمًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اگر وہ دیکھے کوئی ٹکڑا آسمان سے, ساقطًا اس حالت میں کہ وہ گرنے والا ہو, یہاں مراد شاید عذاب کا ٹکڑا ہے, آسمان کا کوئی ٹکڑا گرنے والا ہو ان پر, تو بھی کہیں گے یقولو, کہیں گے صحاب مرقوم, یعنی ہذا صحاب مرقوم, یہ تو بادل ہے تہ بتہ کیا ہوا, رقم یارکم, ایک چیز کو ایک دوسرے کے اوپر ہیپ کرنا, تہ بتہ لگانا. نویں پارے میں آتا نا فیارکما ہو جبھی انفیا جعلہ فی جہنم, تو اس طرح سے صحاب مرقوم کہیں گے تہ بتہ بادل ہے. یہ شاید اس طرح کا مضمون ہے جیسے وہ قوم عاد کا آیا تھا کہ انہوں نے آندھی عذاب کی آ رہی تھی اور کہتے تھے ہذا عارض ممطرنا, تو قرآن کریم بتاتا کہ عذاب اوپر سے آ رہا, کہیں گے یہ بھی بارش ہونے والی ہے, بادل ہی آ رہا ہے, یعنی سمجھیں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون, پس تو ان کو چھوڑ دے ان کے حال پہ, حتی یلاقو, یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں, لاقا یلاقی ملاقاتا, یومہم اپنے اس دن سے ملاقات کریں, یعنی وہ دن ان کے سامنے آئے, الذی یصعقون فیہ, یہ تو یوم کی ہوئی نا صفت, الذی وہ دن کے جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. صعقہ یا صعقو کا معنی بے ہوش ہونا بھی ہوتا ہے, فخر موسیٰ صعقہ, اس طرح سے اصل میں بجلی کی کڑک سے جو آدمی دہشت سے گر جائے یا بے ہوش ہو جائے, ان معنوں میں آتا ہے. فصاعقہ من فی السماوات و من فی الارض, ہلاک ہونے کے معنوں میں بھی وہاں لیا گیا ہے. تو یصعقون, بے ہوش کر دیے جائیں گے, فعل مجہول آیا ہے, غالباً شاید اصعقہ یصعقو سے ہو یا ثلاثی سے ہو, لیکن ثلاثی سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ثلاثی میں تو صاعقہ کا لفظ ہی میں نے, یہ بے ہوش ہو جانا اس سے مجہول تو نہیں بنے گا, یا تو ہوتا نا صاعقہ میں نے بے ہوش کرنا تو پھر ہوتا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ اصعقہ یصعقو سے ہی مجہول ہو سکتا ہے, اصعقہ ہوں اس نے اس کو بے ہوش کر دیا, پھر اس کا مجہول بن سکتا ہے یصعقو, ثلاثی سے نہیں بنتا, ثلاثی لازم آتا ہے ان ایمانوں میں. تو وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ان کے کام نہیں آئے گی ان کی تدبیر کچھ بھی, شے ان, یا کچھ کفایت نہیں کرے گی یا کچھ ان سے ہٹا نہیں سکے گی. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی, مدد کی جائے گی, کامیاب ان کو نہیں ہونے دیا جائے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور جن لوگوں نے یہ ظلم کی راہ اختیار کیا ان کے لیے ایک عذاب ہے, عذاب ان کی وجہ سے نصب میں آیا ہے, بعد میں آیا ہے. دون ذالک, اس کے علاوہ, یا تو دون ذالک سے مراد ہے اس دنیا کے کسی عذاب کے علاوہ. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے, ایک اور عذاب بھی ان کے انتظار میں ہے. واصبر لحکم ربک, اور تو صبر سے کام لے اپنے پروردگار کے حکم کے لیے, یعنی ثابت قدم رہ. واصبر لحکم ربک, صبر سے کام لے اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے, یعنی اس کا منتظر رہ صبر سے. فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا, بے شک تو ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے یا سامنے ہے, آئین عین کی جمع ہے, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب دیکھیے, ویسے تو یہ لفظ تو اس طرح سے عطا سورت ہود میں آیا تھا, وسن الفل کب آئین, حضرت نوح کو بھی کہا گیا تھا نا کہ تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. اب آنکھوں خود جمع ہی ہے, حالانکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں اور عربی میں تو دو کا صیغہ الگ ہے, لیکن یہاں جمع آ گیا ہے تو یہ استعارے کی زبان ہے, تشبیہ کی زبان ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھیں دو سے زیادہ یا تین ہیں. محاورے میں عربی میں عام بھی یہی بولیں گے, حالانکہ ہر آدمی کی آنکھیں تو دو ہوتی ہیں, لیکن اگر کہنا ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کام کرو تو بے آئی انہیں نہ ہی کہیں گے. تو فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, یعنی ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تو اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح بیان کر, حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر. حِينَ تَقُومُ جب تو کھڑا ہو, تقوم سے مراد شاید فجر کی نماز ہو یا رات کی نماز مراد ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر. وہ حِينَ تَقُومُ پھر صبح کے لیے ہوگا شاید, اسی لیے شاہ صاحب نے بوقت صبح برخیزی کیا. فَسَبِّحْ ہو یعنی فَسَبِّحْهُ مِنَ اللَّيْلِ, اوپر آیا نا فَسَبِّحْهُ حِينَ تَقُومُ, اور تو اس کی تسبیح بیان کر, پاکیزگی بیان کر رات کے وقت بھی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پرے جلے جانے کے وقت. اقبالا میں ہوتا ہے نا آگے بڑھنا, تو ادبارا میں ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا. تو اقبالا کا مصدر ہے اقبال اور ادبارا کا مصدر ہے ادبار. ادبار النجوم ستاروں کے پیچھے چلے جانے کے وقت, رے کی زبر ظرف کے لیے آئی ہے اور اس سے پھر مراد فجر لی گئی ہے, جبکہ ستارے غائب ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں یعنی فجر کے قریب. یہ پہلے ایک جگہ آیا ہے ادبار السجود. وہ اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا صدق اللہ العظیم. والنجم اذا ہوا کا ترجمہ نجم میں نے ستارہ تو آپ ہوتا ہی ہے, اس کی جمع نجوم آتی ہے, اوپر بھی آیا لفظ. قسم ہے ستارے کی. اذا ہوا جب کہ وہ نیچے ہوا, ہوا یہوی نیچے ہونا, ہوی یہوا کے معنی خواہش کرنا بھی ہوتا ہے, اس سے ہوا کا لفظ خواہش کے معنی میں آتا ہے. سمع یسمع سے آئے تو ہوی یہوا, لیکن ضرب یضرب سے آئے ہوا یہوی تو اس کے معنی ہوتا ہے نیچے گرنا یا اترنا. اور اس کے ساتھ بے کا صلہ آئے تو نیچے لانا کا معنی بھی آتا ہے. قرآن میں آیا تھا وستار میں بارے میں تہوی بحری ہو فی مکان صحیح, ہوا اس کو نیچے لے جاتی ہے. تو ہوا میں نے نیچے ہو گیا, قسم ہے ستارے کی. اور ازا کی وجہ سے آپ ترجمہ حال میں کریں, قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے چلا جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے. بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے, بہرحال تفسیری ترجمہ والی بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا اور اس کو لیے لفظ ہے نجمن نجمن یا نجومن نازل ہونا. نجم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو بھی غالباً کہتے ہیں, نجم میں نے چھوٹی گھاس بھی ہوتا ہے نا اصل. تو قرآن چونکہ نجومن نجم نجم ہو کے داخل ہوا, اترا ہے 20 سال میں, تو بعد نے کہا جی ون نجم اذا ہوا کا معنی وہ قرآن کا وہ ٹکڑا جو نیچے نازل ہوا اس کی قسم. ہاں جی, یعنی وہ نجم کا معنی قرآن کا نجم پورشن قرآن کا جو نازل ہوا, لیکن ستارے کا معنی بھی ہے. کسی نے یہاں بھی کیا ہے وہ قرآن کا ٹکڑا ستارے کیا ہے, یہ کسی تفسیر میں یہ پڑھا ہے عربی میں لکھا ہوا تھا, بلکہ شاید فرا ہی نے لکھا ہے میرے خیال میں معنی القرآن میں کوئی کہو. قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, نہیں گمراہ ہوا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ غلط راستے پر پڑا. غوا یغوی کے معنی بھی ہوتے ہیں برے راستے یا غلط راستے پر پڑنا, اور دلہ میں نے راستہ بھول جانا. دلہ کے معنی میں راستہ بھول جانا ہے اور غوا میں نے غلط راستے پر پڑنا, بات تو ایک ہی ہے لیکن دونوں لفظ آئے ہیں. اور صاحب کم تمہارا ساتھی, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. یہ اس زمانے میں عام ہوتا تھا نا, جس کا قصہ بیان ہو رہا ہو یا ہم کو اسے صاحب کہتے ہیں. وہ مما صاحب کم میں مجنون بھی آیا ہے اور 8ویں پارے میں آیا تھا نا, ما بے صاحب کم من جنہ, تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پن تو نہیں ہے. تو صاحب کا میں نا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں گے لفظی ترجمہ. جیسے کہ تمہارا یہ یار جس کی بات ہو رہی ہے آج کل چل رہی ہے جگہ جگہ, ان معنوں میں یہ صاحب آتا ہے. تمہارا یہ ساتھی یا جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ صاحب نے یار شمائی کیا اسی لیے, یہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ غلط راستے پر پڑا ہے. وما ینطق عن الہوا, اور وہ خواہش سے بات نہیں کرتا. ناطق ینطق کو بولنا, وہ بولتا نہیں. عن الہوا, یہ ہوا وہ خواہش کے معنی میں ہوی یا ہوا والا ہوا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو کہ وحی کی جاتی ہے. ایک وحی ہے جو کہ وحی کی جاتی ہے, وحی یوحا وہ وحی ہے جو کہ کی جاتی ہے, وہ اس کا یعنی مصدر پہلے آ گیا اور آگے پھر اس کی صفت آ گئی, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے. اور ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے ہوگی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں ہو سکتی, کہ وہ وحی ہے جو کہ کی گئی ہے وحی, وہ بات اس کی خواہش کی نہیں ہے. اس کو بعض حضرات نے تو بالکل بہت زیادہ بڑھا لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وحی ہوتی ہے, کچھ حدیث کی حجیت میں بھی یہ دلیل جاتی تھی, لیکن صاف ظاہر ہے کہ اصل تو تردید ہو رہی ہے کہ قرآن اس کی من گھڑت بات نہیں ہے, وہ وحی الہی ہے. تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا وحی ہونا کہ وما ینطقو عن الہوا, کہ وہ بولتا ہی نہیں خواہش سے, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہیں گے مجھے گلاس پانی کا دو, کیا یہ بھی وحی الہی ہوتی تھی؟ اس سے پھر وہ یعنی وہ ایک اور دوسری ایکسٹریم میں بھی لوگ چلے گئے ہیں. سیدھی بات ہے کہ یہ قرآن اس کی خواہشات نفس کی باتیں نہیں ہیں, اور ہوا کی ضمیر آئی ہے ان ہوا الا وحی یوحا. یعنی اگر صرف یہ ٹکڑا ہوتا نا وما ینطقو عن الہوا تو پھر بھی بات تھی, کہ وہ تو اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا عام کلام میں, لیکن آگے لفظ ہے صاف ان ہوا الا وحی یوحا, تو وہ تو انکار قرآن کا کر رہے تھے کہ یہ اپنی من گھڑت اس کی باتیں. سیدھی بات تو یہ ہے کہ اس کا انکار ہے کہ یہ خواہش کی اور من گھڑت باتیں نہیں ہیں, یہ تو وحی الہی ہے. علمہ شدید القوا, جو کہ اس کو سکھائی باتیں, یہ علمہ کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, کہ ہوا قرآن کے لیے ہوگا اور کس چیز کے لیے آ سکتا ہے؟ یہاں حضور کو تو وحی نہیں ہے, ان ہوا الا وحی, یہ تو وحی ہے, تو قرآن کریم کے لیے ہی ہے نا. اگر لے کہ اس کا نطق یہ مراد لے کہ اس کا نطق وما ینطقو عن الہوا, وہ خواہش سے بات نہیں کرتا, اور وما ہوا یعنی نطق ہو الا وحی یوا, تو پھر یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اس کی ہر بات وحی الہی ہے. بہرحال حدیث کی حجیت میں بھی اس کو آج کو لیا, اور پھر تھوڑی سی میرے خیال میں ان سے بھی وہ دوسری ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں. آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر کلام جو ہے وہ وحی الہی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی بات میں سچ نکلتا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن رعاص کا ہے نا کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے, پھر کہیں شاید انہوں نے کہا کہ میں نہیں لکھتا, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی کچھ, تو کسی وقت کوئی بات کر دے میں نوٹ نہیں لیتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تم نہ ڈرو کہ میری زبان سے کوئی جھوٹ بات نہیں نکل سکتی, چاہے غصے کے عالم میں ہو یا جو کچھ بھی ہو. وہ سچ ہونا اور بات ہے, لیکن یہاں وحی الہی کہنا ہر کلام کو, کہ کیونکہ آدھی کلام عام ہے, آپ کسی کو بلاتے ہیں یا اس سے کوئی بات کرتے ہیں, تو وہ تو نہیں تھا. تردید تو ان کے اس اعتقاد کی ہے کہ قرآن وہ اپنی خواہشات سے گھڑ رہا ہے, قرآن نے کہا نہیں وہ وحی ہے. علمہ شدید القوا, اس کو سکھایا سخت قوتوں والے نے. قوا قوت کی جمع ہے, مادہ قاف واو یہ ہی ہوتا ہے اس کا, قوی یا یقوا, یہ غالباً خاص فعل پڑھا تھا اس نے چوتھے سے جہاں آئے تھے فعل. قوت ان کی جبا قوان اور الف لگے گا تو پڑھیں گے القوا, شدید القوا سخت قوتوں والا, جیسے شدید العقاب ہے سخت عذاب والا. ذو مرتن بہت طاقتور, بہت مضبوط. مرہ یا مرو کے جس کے ایک معنی چلنا بھی ہے, گزرنا بھی کسی جگہ سے, مرہ علیہ و مرہ بھی پڑھتے ہم, شاید باب تو وہی رہتا ہے, مصدروں میں فرق پڑتا ہے. مرہ یا مرو مرورن و مرہ یا مرو مرتن یا مرن, اس کا یہ جو دوسرا معنی ہے وہ ہے رسی کو بٹنا بھی. اس کے اور معنی بھی ہیں, غالباً تین چار گروپوں میں تقسیم کیا منجد والے نے. بہرحال مرہ یا مرو مرن کے ایک معنی رسی کو بٹنا بھی ہے, اور مرتن, مرتن تو ایک بار کو کہتے ہیں, مرتن کا ایک معنی ہے وہ رسی کا بل کہیے یا بٹنے کے جو اس کا ہوتا ہے. اور ذو مرہ بل والا, لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا جس کے رسی کی طرح سے بل ہو, پھر یہ معنی مضبوطی کا ہے. ویسے مرہ پتے کو بھی کہتے ہیں, عجیب بات یہ کہ اسی مادے سے ہے اور وہ معنی بھی ہے, لفظ بھی اسی طرح سے مرتن, ذو مرتن. لیکن یہ مرتن کیا پتے والا کریں ترجمہ؟ لفظی ترجمہ تو اب ہو سکتا ہے, کوئی چاہے پرویز صاحب کی طرح تو کہہ دی, ان کا آپریشن ابھی نہیں ہوا تھا, تو لیکن دوسرا معنی چونکہ ہے اور عربی میں زو مرہ ڈکشنری دیکھیں جہاں مرہ یہ مرو مرہ الحبلہ اس نے رسی کو بٹا وہاں نیچے یہ بھی لکھا ہوگا زو مرہ اس کے معنی ہے مضبوط ذو القوہ اردو میں تو کرنا ہے عربی میں ہمیں نہیں معلوم عربی میں ہمیں نہیں حوصلہ کے معنوں میں آتا تو ہے اردو میں تو کہتے ہیں لیکن عربی میں نہیں معلوم ہمیں بہرحال یہ شدید القوا اور ذو مرہ کون ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الفاظ یا کسی اور کے لیے جو سکھانے والا ہے آپ کو مفسرین نے اس کے معنی جبریل فرشتے کے لیے جبریل فرشتے کیسی کیا ذو مرہ اچھا یہ اگلا معنی جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ یہ فرشتہ ہی ہے کیونکہ شدید القوا تو مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شاید کھینچ کھانچ کے لے لیتے اور ذو مرہ کے معنی لیکن دونوں کے معنی طاقتور کے ہی ہے لیکن آگے ہے فاستوى پس وہ سیدھا اوپر اٹھا فاستوى درمیان میں ہو گیا یعنی ایک جگہ پر وہ ٹک کے نظر آنے لگا استوى استوى اگر یہاں ہم لیں تو ان معنوں میں ہے جیسے ٹی وی کی تصویر لرز رہی ہو اور پھر پکی ہو جائے نظر آنے لگے استوى یعنی ٹھیک درمیان میں آ گیا وہ پورا نظر آنے لگا تھا ایک جگہ اور وہوا بالافق الاعلی اس حالت میں کہ وہ اونچی افق پر تھا سب سے اونچی افق پر تھا افق آسمان اور زمین کے ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی اس کے افق پہ افق الاعلی کا معنی اوپر یعنی جہاں زمین آسمان ملتا نظر آتا اس سے اوپر نظر آ رہا تھا بلند آسمان پر تھا بعد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پھر وہ اور قریب ہوا دنا یدنو قریب ہونا یہ بھی ضمیر فرشتے کے لیے ہی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قریب ہونے اور اس کے دنوں پھر اگلے خاص طور پر لفظ ہے فتدلا وہ ذرا نیچے ہوا دلہ دال لام واو سے ہے ادلا دلوا اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں تو اس سے نیچے جانے کا اس میں معنی پیدا ہوتا ہے ادلا ڈول نیچے لے گیا کنویں میں اور باب تفاعل میں آئے تدلا یا تدلا نیچے گیا جیسے ڈول جاتا ہے تو فتح دلا وہ اور نیچے ہو گیا قریب ہو گیا اور نیچے ہو گیا کیفیت تو وہی فرشتے کی ہے کہ دور آسمان پہ نظر آیا پھر وہ نزدیک آتا گیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ عَدْنَا یوں تھا اس کا فاصلہ جیسے دو کمانوں کا ہوتا ہے یا بلکہ اس سے بھی کم اس میں دو لفظ ہیں قَابَ قَابَ يَقُوبُ کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا قَاف واو بے مادہ ہے یہاں ویسے یہ فعل ماضی کے طور پر نہیں استعمال ہوا اسم ہے قَابُن قاب یقوب کو میں نے نزدیک ہونا تھا اور قاب ایک خاص ڈسٹینس یا فاصلے کو کہتے ہیں جو قریب ترین قریبی فاصلہ ہو تھوڑا فاصلہ مطلب ویسے آتا فاصلے کے معنوں میں ہے قوسین میں نے ہے دو کمانے قوس میں نے کمان اور تسنیہ ہے قابل میں نے فاصلہ کر لیجیے ہاں تھوڑا سا فاصلہ جو قریب رہ گیا ہو قرب بلکہ فاصلے کے معنوں میں ہی آتا ہے قوسین دو کمانوں کا اس میں ناوی کہتے ہیں کہ اصل میں ہے یہ لفظ قابا قوسین قوس کے دو فاصلے یعنی قوس اصل میں واحد تھا اور قابا جو ہے نا وہ تسمیہ تھا اور پھر اس طرح سے الٹ لیتے ہیں بعض دفعہ ضرورت شعری کے ماتحت جیسے بعض دفعہ شاعر بدلتے ہیں کسی ادبی ضرورت کے ماتحت اس طرح لفظ بدلے جا سکتے ہیں تو قوس کا جو ہے لفظ قاب قوس ایک قوس کا فاصلہ عموماً گنتے ہیں کہ کمان جو نصف ہوتی ہے نا ایک جہاں سے اس کو درمیان میں پکڑتے ہیں مقبض کہتے ہیں جسے اور ایک اس کے ہوتے ہیں دو کنارے جسے سیون کہتے ہیں اور سیان ہے ایک کنارے کو سیون اور جہاں وہ آ کے ملتی ہے چلے کے ساتھ تو گویا کہ نصف سے لے کر ایک سرے تک جو فاصلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے قاب قاب و قوسن قوس کا وہ ناپ اب بڑی ہو تو چھوٹی ہو تو نارمل کوئی سائز اس کا ہوگا فرض کیجئے کہ وہ 3 فٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1.5 فٹ فاصلہ ہوتا ہوگا اگر 2 فٹ ہے تو وہ 1 فٹ ہوتا ہوگا اس فاصلے کو اصل میں قاب القوس قوس کا فاصلہ، کمان کا فاصلہ جو اس کے نصف دائرے میں تھے ایک سرے سے نصف تک ہے. اس طرح سے پھر اگر لے تو قاب قوسن، ایک کمان کے دو وہ فاصلے، یعنی مطلب یہ ہو کہ جتنی کمان کے نیچے سے لمبائی ہے اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہوتی، تو یہ اصل میں قاب قوسن ہے ایک قوس کے دو، کیونکہ دو قوس کا تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا، دو چونکہ قاب تو اس درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں جو نصف کمان کا ہوتا ہے، اگر پوری کمان کا لیا جائے تو قاب نہیں ہوگا تسنی ہوگا، تو یہ لفظ اصل میں ہے ایک کمان کے دو فاصلے، یعنی پوری کمان کا نیچے کا فاصلہ، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے مراد ہوا بالکل نزدیک تھا، یوں لگتا تھا کہ شاید ایسے قریب ہی ہے.
یہ
وتر شکل میں بنے وہ فاصلہ مراد ہوگا، ہاں وتر یعنی نصف دائرہ جو بنتا ہے، نصف دائرے کے درمیان میں وہ پکڑنے والی جگہ ہوتی ہے نا، اس کے سی ایک طرف، ایک سی ایک طرف ہے، اسے کہتے ہیں سین، یہ سے نکلتا ہے وہ مادہ سیون اور سیان ہے، تو سی اور مقبض کے درمیانی فاصلے کو قاب القوس کہتے ہیں، قوس کا فاصلہ، پھر وہ دو ہونے، یہ تسنیہ جو آیا تھا اس کا معنی قوس، دو قوسوں کا قاب تو کوئی تک نہیں ہے نا، یہ پھر چینج ہے اس میں ضرورت کے لحاظ سے جو یہ معنی کیا گیا ہے، اس طرح لفظوں کو آگے پیچھے بدل لیتے ہیں ضرورت کے مطابق. تو اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک قوس کے دو لون کا ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا جی جیسے دو کمانے ملا کے یوں رکھ دیا، وہ تو پھر قاب ہوتا ہی نہیں، قاب و قوسن کا معنی ہی ہے قوس کی نصف بطر کی لمبائی، تو پھر دو قوس کا تو کوئی نہ ہوا، اگر دو کا لے تو پھر میں نے یہ ہوگا کہ دو ایکول کمانے ہوں اور اس کے دو دفعہ فاصلے لیے جائے، بات تو وہی بنی کہ جتنی ایک قوس یا کمان کی وہ ساری نیچے کی لمبائی ہے، اگر دو بھی لے تو وہ ہے. اسی لیے ناوی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں ہے فکان قابا قوسن، وہ تھے کمان کے دو قاب، ایسے لگتا تھا، او ادنا یا شاید اس سے بھی کم، دور سے نزدیک چیز آنا، دور سے نظر آنا کا تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اب ستارے کہاں ہیں اور ہمیں آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اصل تو ان کی کیفیت خدا جانے ہزاروں لاکھوں میلوں کی ہے، تو نظر کو یوں ہی نظر آیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے یہ وہی جبریل کے بارے میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. آگے ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اب اس اوحا کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیا اوحا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یا وہ فرشتہ ہے، اور اس معنی میں ہوگا وحی لایا، اور اوحا میں نے وحی کی، اسی لیے شاہ صاحب نے اوحا کا معنی کیا اس نے پیغام پہنچایا، گویا کہ فرشتے نے، الی عبدہ ما اوحا اس کے بندے کی طرف جو کچھ کہ اس نے وحی کی، اور یہ ضمیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اس موقع پر آپ کو کوئی خاص پیغام اللہ نے دیا، اوحا کا فائل بہرحال اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے مکان ہے، لیکن پچھلے مضمون کے ساتھ شاید جبریل بھی مراد ہو، شاہ صاحب نے تو پچھلے مضمون کے ساتھ ہی ملایا کہ پس پیغام رسانید بسو بندہ خدا آنچے رسانید، یعنی بندہ خدا کر لیا نا عبدہو کا ترجمہ، یہ کی ضمیر تو بہرحال اللہ کے لیے نا، وہ تو اوحا کا فائل اللہ تعالیٰ ہو تو بھی، اور اگر فرشتہ ہو تو بھی، عبدہو کی جو ضمیر ہے وہ تو اللہ کے لیے ہی ہے، کی وہی جو کچھ کی، پیغام پہنچایا جو کچھ پہنچایا، یہ انداز ہے بات کرنے کا کہ بہت کچھ پہنچایا، جیسے کہا جو کچھ کہا، یعنی سارا بیان نہیں کیا جا سکتا. ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھوٹا سمجھا یا جھٹلایا، یہاں کذب کا لفظی معنی تو ہوتا ہے جھوٹ بولا، لیکن یہاں تقریباً کذب کے معنی میں ہی آیا ہے، دل نے جھوٹ نہ بولا، یوں لفظی ترجمہ کرے، ما رآ جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے دیکھا دل نے اس کو سچ ہی سمجھا، اس کی کیفیت کے لیے کہیں، کیونکہ آنکھ جو کوئی دیکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو، بعض حالات میں غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ہزاروں چیزیں آنکھ سے نظر آتی ہیں جو دراصل وہ نہیں ہوتی ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پانی کے گلاس میں ایک روپیہ رکھا ہو تو وہ اونچا اور موٹا نظر آتا ہے حالانکہ نہیں، اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، تو جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو سچ ہی سمجھا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت کو، یہاں سے شاید یہ اگلا جو بیان آ رہا ہے یہ معراج کا ہے جو ولقد سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلی کوئی خاص کیفیت ہے، دل نے جو کچھ دیکھا آنکھ نے، دل نے اس کی تصدیق کی، اس کو حقیقت سمجھا، یا ہاں جی ماں رہا جو کچھ اس نے دیکھا کیا مناظر تھے اور کیا کیفیت تھی کس طرح سے تھی, لیکن یہ کہ جو کچھ آنکھ دیکھ رہی تھی وہ حقیقت تھی, دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. یہ رہا کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو رہا کا فائل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ضمیر فائل کہ آپ کے دل نے جو کچھ آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی اس کو نہیں جھوٹا سمجھا. دوسرے رہا کہ میں نے دل کا دیکھنا ہو, یعنی فائل ضمیر اس کا دل کے لیے ہو, تو دل نے جو کچھ دیکھا یا سمجھا اس کو جھوٹ نہیں سمجھا. امکان یہ بھی نہ بھی لیتے ہیں کہ رہا کی ضمیر فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ضرور ہے, لیکن یہ کہ فواد کے لیے ہو کہ دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھوٹا نہیں کہا, دل کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی تھیں تو یوں بھی میں نے بنتا. اور اگر رہا کی ضمیر فائل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو پھر دل بھی الف لام لگا ہے, آپ ہی کے دل کی اور فواد کی بات ہو رہی کہ اس نے اس کو حقیقت ہی سمجھا. آدمی میں شک پیدا ہوتا ہے, اپنی آنکھوں کو سمجھتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے, لیکن وہ کچھ وہ آنکھیں اس کی تصدیق کے اس درجے میں ہونا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. آفت و معرون ہوا
موضوع قرآن میں بڑی عجیب تصدیق کی ہے, اگر اضافت نہ کروں بعض عصائد کے یوں مانی لیتے ہیں, یہ دناف عبداللہ کی کہ لفظ دنا یعنی پھر نزدیک ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رب تعالیٰ سے عزت و مرتبہ میں, فتد اللہ یعنی پھر جھکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کو, فتح نقاب قوسین وزنا پھر تھا تفاوت دو کمان کا یا نزدیک اس سے, یعنی یہ بیان تفاوت مکان کا نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ مکان منفرد
مکان نہیں ہے درجہ کے لحاظ سے کیا. بہرحال بظاہر دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى والی آیت سے تو معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے سوال بات, لیکن یہ پہلی آیتیں جبریل کے دیکھنے سے متعلق ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. جی دیکھیں یہ معنی ہے مراد ہی ہے نا. پھر یہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, تو یہ پھر فستوا سے ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضمیر شروع ہو, تب ثُمَّ کا عطف اس پہ آئے گا نا. پھر اگر یہ میں نہ کرنا ہو تو پھر فستوا کے فائل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, وہ بالافق الاعلیٰ بھی آپ ہی مراد لیے جائیں, پھر ثم کا کوئی ٹک بنتا ہے جی. اس لحاظ سے بھی یہ فرشتے کے لیے تو ہے کہ وہ ایک دفعہ افق پہ نظر آیا, پھر نیچے نظر آیا, پھر کسی خاص جگہ پہ وہ اس کی خاص شکل ہوئی, وہ کیفیت بظاہر لفظوں میں بیان ہوئی ہوئی ہے. خاص پکے کون سے لے لگے, ممکن ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب نے دو تین قول لکھ دی ہوں کہ بعض, کیونکہ یہ ہمارے مفسرین کی عام عادت ہے وکیلا کہہ کے دوسرا قول بھی لکھ دیتے ہیں اور حوالہ بھی نہیں دیتے, تو پھر جس کو جو نوٹ ذرا پسند آیا وہی لکھ لیا. اس کے بعد ہے افتمارونہ علامہ یارا, تو بس کیا تم اس کے ساتھ بحث کرتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھی, علامہ یارا جو وہ دیکھتا ہے, اصل تو فعل مضارے ہے, جو وہ دیکھتا ہے اس پر تم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. مارا یو ماری ممارا تن, یہ فعل پہلے بھی آیا ہے میرا انظاہر انوینا سورت کاف میں آیا تھا, باب مفعلہ سے میم رے یہ مادہ سے باب مفعلہ ہے. مارا یو ماری میرا ان یا ممارا تن, اس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے سے بحث کرنا. تو کیا تم اس کے ساتھ بحث کرتے ہو اس چیز پر جو وہ دیکھتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور اس نے اس کو دیکھا اترنا دوسری بار کا ایک اور بار, اخرا ادر کے معنی میں آیا ہے, اور نزلتن یعنی لفظی معنی تو ہے اترنا, اور نزلہ نزلتن اس کا ایک مصدر ہوگا جسے مصدر مرہ کہتے ہیں ایک دفعہ, اور اس طرح سے یہاں نزلتن مرتن اخرا کے معنی میں آیا ہے, اس نے اس کو دیکھا ایک اور بار بھی, اور وہ ایک اور بار جو ہے اترتا ہوا, کیونکہ تب نزلتن کا معنی بھی آئے گا, ایک اس کا اور اترنا بھی اس نے دیکھا, یوں کر دیں. لیکن رآہو کی ضمیر مفعول تو ہو ہے, اور نزلتن اخرا پھر اس طرح سے حال بن جائے گا یا ظرف بن جائے مرتن اخرا, اس نے اس کو دیکھا ایک اور بار بھی. اب یہاں رعا کا فائل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہو کی ضمیر فرشتہ کے لیے ہے, اس میں بھی کلیئر ہے, یہاں تک تو مضمون یہی چل رہا ہے, کیونکہ یہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کی ضمیر خدا کے لیے نہیں ہے, فرشتے کے لیے تو ہو سکتی ہے. اس نے اس کو ایک اور اترتی ہوئی جگہ پر بھی یا وقت میں بھی دیکھا تھا, اور وہ کیا تھا, عند سدرۃ المنتہا, یہ جگہ تھی نظرۃ الاخرا سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرا تو کہتے ہیں بیری کو, یہ جو بیری کا درخت ہے, اور المنتہا کے لفظی معنی بنتے ہیں اینڈ, انجام, کیونکہ انتہا ینتہی سے اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانا, ایک انجام تک پہنچ جانا. اس سے اسم فاعل بنے گا منتہی اور اسم مفعول بنے گا منتہا, اور منتہا ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا معنی انجام یا آخر ہوا. تو سدرۃ المنتہا وہ آخری انجام والی بیری. اب اس سے کیا مراد ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کوئی آسمان کی چیز ہے اور بیری تھی, پھر معراج والوں نے کہا وہ بیری ہے اور اس کے اتنے جو ہوتے ہیں نا ایک ایک ٹریکٹر جتنے پھل ہوتے ہیں اور یہ وہ کر کے, وہ تو خیر عجوبہ پسندی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی لوگوں نے کر ڈالا, پرویز وغیرہ نے, انہوں نے کہا جی وہ مکہ سے پرے ایک بیری تھی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں گئے تھے تو یہ اس واقعہ کا بیان ہے, وہاں آپ نے کوئی عجیب چیز سدرۃ المنتہا, وہ بیری جو مکہ سے جب نکلتے تھے تو کہتے تھے وہ آخری بیری ہے, اور اس کی پھر کم از کم کوئی سند تو لائے. ہمارے تو لوگ کہتے ہیں کیلا 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 کہہ کے کوئی پیچھے سے روایت تو لاتے ہیں, تو یہ 1300 سال بعد یہ روایت کہ وہ جی بیری کا درخت تھا جو مکے سے باہر تھا, اس کے لیے تو روایت چاہیے, عقل تو نہیں چاہیے, چلیے کوئی لے آ. بہرحال یہ کوئی بہشت کی کیفیت کے متعلق ہی ہے چیز, کہ اصل کیفیت کیا ہے, کیا وہ بیری کی شکل میں تھا یا کیا تھا. عندہا جنت الماوا, اس کے پاس, ہا کی ضمیر پھر سدرا کے لیے ہے, اس کے پاس ہے جنت الماوا. ماوا کے میں نے ٹھکانا ہوتا ہے, جنت الماوا ٹھکانے کا باغ, یعنی وہ باغ جس میں ٹھکانا رکھا جا سکتا ہے یا عمدہ ٹھکانے کی جگہ, یہ معنی بنے گا. اس کے معنی مفسرین سے نے یہی کیا ہے کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا 6-7 قسم کے جنت, قرآن میں بھی اس طرح سے آیا نا کہیں جنت الفردوس کہا ہے, تو یہ جنت الماوا ہے. اس طرح سے جنت السلام قرآن میں تو نہیں آیا لیکن وہ بنا لیتے, اور اس میں کہتے ہیں کہ الفردوس سب سے اونچی جنت کی جو جگہ ہے اس کے لیے, یعنی کہا گیا ہے کہ ممکن ہے اس کے مختلف مقامات ہوں, تو اس طرح سے جنت الماوا کوئی اس جنت کی قسم ہے یا کیا کچھ, لفظی معنی تو یہی بنتا ہے. نہایت آرام گاہ, ایسی آرام گاہ جو باغ کی صورت میں ہو, ماوا میں آرام گاہ ہی کریں گے ٹھکانے کی جگہ. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا, یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو کسی عجیب و غریب تجربے یا مشاہدے کی کیفیت بیان کرتے ہیں. جب کہ ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا, یعنی اس پہ کوئی چیز چھائی ہوئی تھی, وہ کیا تھا, کوئی رونق تھی, بارش ہو رہی تھی, بادل تھے, کیا چیز تھی. اب یہ بھی الفاظ اس طرح سے مبہم سے ہیں. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا, اس ساری کیفیت کو صحیح مانو تھے میں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہوں گے جن کا اصل ایکسپیرینس تھا. ما زاغ البصر وما طغى, یہاں بھی وہی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ نہ آنکھ ٹیڑی ہوئی اور نہ اس نے, نہ وہ ادھر ادھر ہٹی, سرکشی نہ کی, لفظی میں نے کہا سرکشی نہ کی, تجاوز نہ کیا آنکھ نے, آنکھ میں کوئی زیغ پیدا نہیں ہوا, کوئی اس نے تجاوز نہیں کیا اپنی حدوں سے, گویا کہ آنکھ ٹھیک دیکھ رہی تھی جو کچھ دیکھ رہی تھی. کیا کوئی ایسی کیفیت تھی کہ آنکھ چندھیا جانے کا کوئی جیسے خطرہ ہو؟ زاغ البصر کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ چندھیائی ہی نہیں, زیغ کے اصل معنی تو ٹیڑھا ہونا, لیکن ذرا تیز روشنی پڑ رہے تو آدمی کی نظر دوسری طرف چلی جاتی ہے, وہاں کوئی ایسی روشنی تھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ گویا آنکھ پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑا, عام آدمی شاید اس کو نہ برداشت کر سکے, ممکن ہے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ ہو. ما زاغ البصر وما طغى, ہم تو بھائی ایسی آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ گئے کچھ میں نہ سمجھا, ہمیں تو یہ یقین ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ احمد بتاؤ ان آیتوں کے معنی کیوں نہیں سمجھے تھے, ضمیر کس کے لیے, ہم تو قرآن کو سچی بات ہے اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں. ہاں جی, کہ وہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ عمر اگر اب کے میں نے تجھے نہ بھی معلوم ہوئے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں جی, تو اللہ بہتر جانتا ہے ان کا کیا کیفیت ہے, کسی عجیب و غریب تجربے اور مشاہدے کا بیان ہے. بہرحال پھر اس کو مزید لگا کوئی ممکن ہے ہو لیکن وہ چیز ایسی ہے جو شاید عام انسانی جڑی مشاہدے سے ماورا ہو تو پھر اس کو کیسے آپ بیان کریں. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ بے شک اس نے دیکھا اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے یعنی بعض کو یا ایک کو کہہ لیں کیونکہ من کا لفظ آیا ہے نا جیسے کہیں لقد رآ شیئا من آیات ربہ الکبریٰ من کی وجہ سے تو یہی معنی کرنا پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لقد رآ کہ کبریٰ ہی مفعول ہو اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی تھی وہی دیکھی. دیکھیے نا ترکیب میں یہ ترجمہ ہو سکتا ہے یعنی یا تو آیات کی آپ صفت بنائیں الکبریٰ آیات کی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ لقد رآ من آیات ربی ہی الکبریٰ اس نے اس کبریٰ کو دیکھا جو سب سے بڑی تھی یا اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا دو ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ سارا بیان یہاں تک جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ہے اکثر تو یہی بیان کرتے ہیں مفسرین. بعض نے پھر یہ بھی کہا کہ معراج دو دفعہ ہوا ہے کیونکہ یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے آخری میں سے نہیں ہے اس میں پھر معراج کا کیسے ذکر آ گیا لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے آگے پیچھے آیتوں کی آیتیں جو ہیں صورتوں میں سیٹ ہوتی رہی ہیں. بہرحال صورت اسراء والا جو واقعہ ہے وہ تو معراج کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی کوئی معراج کی قسم ہے یا بعض نے کہا دو بعض نے کہا کہ یہ اصل معراج کے بارے میں تو آیتیں یہی ہیں اور بعض لوگ تو یہاں تک کہے کہ جی صورت اسراء والی جو آیتیں ہیں وہ تو ہیں ہجرت کے واقعہ کے بارے میں وہ تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جانے کے بارے میں المسجد الاقصی. لیکن مسجد اقصی تو بعد میں ہم نے نام رکھا اس وقت تو وہاں کوئی مسجد نہیں تھی اور نہ اس کا نام مسجد اقصی تھا وہ تو لفظی معنی میں آیا وہ دور والی مسجد اور وہ یروشلیم مراد لیا جاتا تھا جو اس وقت قبلہ بھی رہا تھا مسجد ہی تھی یعنی سجدہ گاہ کسی زمانے کی تھی جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا تھا ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ڈھیر تھا گندگی کا پڑا تھا سن 70 سے لے کر یعنی 600 سال سے وہ تو کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا اور حضرت عمر جب گئے ہیں تو کسی نے کھود کھاد کے نیچے سے نکالا تو وہ نکلا جو اثر قبۃ الصخرہ ہے چھوٹی سی چٹان ہے جس پہ وہ ساری بلڈنگ بنائی گئی ہے جس طرح سے مروہ اور صفا کے اوپر اب انہوں نے بلڈنگ بنا دی ہے نا وہ چٹان ہے چھوٹی سی اس چٹان کے اوپر پھر انہوں نے وہ قبہ بنایا تھا تو اس وقت وہ نہیں تھا. یہاں تک یہ کہ آپ نے کیا دیکھا وہ سدرۃ المنتہیٰ دیکھا سدرۃ المنتہیٰ پہ کیا چھایا ہوا تھا کیا وہ بیری کا درخت اور بارش ہو رہی تھی یا ایسے تک بھی لوگوں نے لڑا ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اس میں یہ جو خاص طور پر دونوں جگہ لفظ آیا نا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ ما زاغ البصر وما طغیٰ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی جس پہ دل یقین نہ کرے. بعض دفعہ ایسا منظر کوئی سامنے آ سکتا ہے کہ میں کوئی چیز دیکھوں اور کوئی یار آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں لیکن دل نہیں مانتا کہ یہ ہے تو وہ چیز یہ نہیں تھی کوئی حقیقت اور آنکھوں کے ساتھ کوئی اس کا تعلق تھا. بڑی نشانی قرآن نے یہ کہہ کے ساری بات کو نپٹا دیا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. آگے پھر ذکر ان مشرقین کا ہے کہ تم ان باتوں کو نہیں مانتے یہ کچھ ضمن میں ہے غالبا افرا اے تم اللہ ولا عزا و منا تخرا کیا تم نے دیکھا یعنی یہ بھی تو تمہارے سامنے ہے دیکھا تو انہوں نے تھا. سوال ان معنوں میں نہیں ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں یعنی ان کا کوئی پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے آگے پھر بیان آئے گا نا تو اس کے جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ رہ تم آتا ہے ذرا بتاؤ تو ان معنوں میں تو بتاؤ تو لات اور عزا اور منات الثالثہ کے بارے میں یوں بمحاورہ ترجمہ ہو سکتا ہے فرائے تم کا لفظی میں نے تو کیا تم نے دیکھا. اب اس میں ان کے تین بتوں بت تو تینوں نہیں تھے معبودوں کا ذکر ہے ایک تھا اللات یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے یہ طائف میں کہتے ہیں کہ بت نہیں تھا کوئی چبوترا تھا شاید اس کے پاس کوئی درخت تھا لوگ اس کی پوجا کرتے تھے غالباً حضرت خالد بن ولید نے اس کو جا کے گرایا تھا. والعزا بھی کوئی دیوی کی شکل میں شاید کوئی بت تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ غالباً یہ بنو حزیل کا یا بنو غطفان کا کسی قبیلے کا, یہ بڑے قبیلے تھے نا جو, یعنی مکہ تو تھا نا قریش کا, تو ان لوگوں نے بھی اپنے کوئی چھوٹے دربار نہیں تھے جیسے ہمارے ماشاءاللہ پیروں کے ہیں, ایک اجمیر ہے پھر چھوٹا ہے پھر اس سے چھوٹے چلتے ہیں, تو ہر ایک کے لوکل دربار بھی تھے, اس میں ان کی چودراہٹ ہوتی تھی. تو سقیف والوں کے لیے تو لات بڑی چیز تھی کیونکہ وہ بھی بڑے رئیس تھے اور شہر بھی بڑا تھا. بنو حزیل ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, ان کے ہاں کہتے ہیں کوئی چٹان تھی غالباً جس کا نام منات انہوں نے رکھا ہوا تھا, وہ اس چٹان کی کس طرح سے پوجا ہوتی تھی کیوں ہوتی تھی یہ بت نہیں تھا, عزا البتہ کوئی دیوی تھی, اور یہ شاید بنو غطفان ہوا ہے نارتھ میں بڑا قبیلہ مدینے سے شمال کی طرف, ان کی دیوی تھی عزا. بہرحال فعلا کا وزن ہے عین زے زے سے ویسے تو, اور لات اور عزا اور منات جو ہے یہ اصل مادہ چونکہ میم نون واو ہے منا یمنو سے, ویسے من یا یمنا کے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کسی کو بھلائی دینا, ان کے اس عقیدے کے لحاظ سے منات کہا گیا, اسی لیے قرآن مجید میں یہ نون کے بعد واو لکھی گئی ہے, ورنہ عام منات جو ہے نون الف نا سے عربی میں لکھا جاتا ہے, یہ مادے کو بتانے کے لیے کہ منا یمنو سے ہے منا یمنی سے نہیں ہے, نون واو ہے, اگرچہ میں نے ایک تصب الخیرہ کہ میں نے آتے ہیں اس نے بھلائی حاصل کی یا کسی آدمی کو کچھ انعام دیا, یہ میں نے بھی منا یمنو کا ہوتا ہے. ومنات الثالثۃ الاخرى, یہ الثالثۃ اور الاخرى, ثالثۃ ایک طرح کا بدل آیا ہے کیونکہ ثالثۃ تو وہی کیونکہ پہلے دو کا ذکر آیا ہے, اور اس ثالثۃ الاخرى دوسری وہ اور دوسری بمعنی ادر ہے, اور ثالثہ میں نے تیسری, اردو میں دوسری تیسری کرے تو دوسری تیسری عجیب سا ہی لگتا ہے کیونکہ اخرا دیگر یا ادر کے معنوں میں ہے, سیکنڈ کے معنوں میں تو نہیں ہے, اور ثالث تھرڈ کے معنوں میں ہے, اینڈ دی ادر تھرڈ ون ان یوں گویا کہ ترجمہ, انگریزی میں تو ادر اور تھرڈ ملا سکتے ہیں, اردو میں مشکل ہے بنتا ترجمہ. اچھا چونکہ یہ مونس تھی, مونات پیچھے تو ویسے تے بھی لگی ہوئی ہے, عزا بھی مونس دیوی تھی, لات کے پیچھے تانیس تو نہیں آئے, اور شاید یہ چبوترا تھا اس لیے اس کو مونس ہی بولتے ہوں, ممکن ہے مذکر ہی بولتے ہوں. تو الثالثۃ الاخرى وہ تیسری, یوں کر لے ترجمہ, یعنی منات, کیا تو نے ان کو دیکھا, یہ ان کے مشہور بت ہیں, بعض کھدائیاں ہوئی ہیں تو کہتے تھے کہ عراق میں ایسی دیویوں کے بت ملے ہیں جن کا نام عزا تھا, اس کا مطلب ہے کہ عراق سے لائے ہوں شاید, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, حبل بھی تو شام سے ہی لائے تھے جو مکہ میں رکھا ہوا تھا. بہرحال یہ ان کے ان معبودوں کا ذکر ہے, ہاں امپورٹ کر لیتے تھے کیونکہ وہاں دیکھو جیسے ہم امریکہ سے نہیں سب کچھ امپورٹ کر رہے تھے, یہ بھی آئیڈیا آ گیا, ادھر تو عام تراشے جاتے تھے نا, تو یہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اب کسی کو پسند آ جائے, دلی میں جائیں اور وہاں دکانوں پہ دیکھیں جناب وہ ہندوؤں کے بت کوئی لکڑی کے کوئی پیتل کے کوئی چاندی کے, اور وہ ڈیکوریشن پیس کے طور پر پڑے ہوتے ہیں, اور آج کل عرب میں سنا ہے ساری بت پرستی اسی طریقے پر ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بت ساتھ لے جاتے ہیں, انہیں وہ کھلونے کہہ کے ظاہر کرتے ہیں بچوں کے کھلونے, پھر وہ اپنے ہندو کی کیا ہے وہ سامنے رکھا اور اس کی عبادت کی, ان کے تو وہ بت ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیس کے طور پر. علاکم واکارو والا ہلسا, کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکی, ذکر اور انثی واحد کا لفظ ہے, تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی, لفظی معنی تو واحد کا ہوگا, یہ وہی مضمون ہے کہ قریش مکہ ان کو بھی شاید وہ خدا کی بیٹیاں ہی کہتے تھے, فرشتوں کو بھی, اور خدا جان ان کے پیچھے کون سی روح مانتے تھے, تو لات اور عزا اور منات کے ساتھ کوئی ایسی چیز وابستہ تھی کہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے عقیدے کا کوئی تعلق اس کے ساتھ تھا. تلک اذن قسمت دیزا, یہ تو پھر پڑی بے انصافی والی تقسیم ہے, قسمت تقسیم دیزا, اصل میں تو یہ ہے دال یہ زے دازا یا دیزو ورم باقاعدہ استعمال ہوتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں بے انصافی کرنا, کسی کے حق میں کوئی کمی کرنا, بعد یہ زے سے, اس سے پولا کا وزن اگر لیں تو بنے گا دو یزا, سب سے زیادہ بے انصافی کی چیز, اور پھر دو یزا میں اس کو یا تو بنائے دوزا, اور یا پھر ضروری ہے کہ پھر دعات کو زیر دے, کیونکہ اصل یائی تھا اس لیے یہاں انہوں نے دعات کو زیر دے دیا, یہ کو رہنے دیا, عجیب بات ہے بعض اگر بدل بھی لیتے ہیں لوگ تو یہ بے سے فولا بنا تو اس کو تو توبہ ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس لحاظ سے وہ بھی تیبہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ توبہ بولتے ہیں اور اس کو دوزا نہیں بولتے. یہاں تو چلیے بات ٹھیک لگتی ہے کہ یہ ہے مادے کی، لہذا اس کو مینٹین کیا، حرکت کو بدل دیا. یہ تو بڑی بے انصافی والے گویا کہ صفت آئی ہے قسمت کی، دونوں مؤنث کے صیغے ہیں نا، یہ تو بڑی بے، اب اردو میں تو آپ اضافہ سے ہی ترجمہ کریں گے، یہ تو تقسیم ہے بڑی بے انصافی کی، غیر منصفانہ کہ خدا کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الزامی جواب والی بات ہے جسے منطق کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں جواب دینے کے کئی انداز بھی ہوتے ہیں، اس میں ایک الزامی بھی ہوتا ہے طریقہ کہ، اور شاید اس میں اگر استنباط کرے تو یہ بھی ہے کہ جو تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ خدا میں کیسے مانتے ہو، خدا کے صفات کے بارے میں ایک انداز سمجھانے کا یہ بھی ہے کہ جسے تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ خدا کی صفت کیوں قرار دیتے ہو. تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں ضرور ناقابل پسندیدگی کی چیز ہے، بلکہ ان کے اس نظریے اور نوشن سے استدلال کیا گیا ہے. ہم اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں، اس کو پھیلائیں تو، کہ جیسے ہم کہیں کہ جی سفارش کو ہم لعنت سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں بھی سفارش ہی چلتی ہے، تو پھر یہ تو سبحانہ و تعالیٰ اما یصفون والی بات ہی ہے کہ جس چیز کو تم انسانوں کے لیے حقیقتاً عیب سمجھتے ہو کہ یہ تو بری بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ ماننا کہ وہ بھی سفارش کے بغیر کام نہیں کرتا، تو یہ تو پھر اسی طرح سے اور کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر کچھ نام ہیں. ہیا کی ضمیر ان بتوں کے لیے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، شاید افرد لات عزا اور منات کے لیے بھی ہو یہی ضمیر، اور ہیا جمع کے لیے آ سکتی ہے ضمیر، واحد ضروری نہیں، کیونکہ آگے آیا بھی ہے اسماء، یہ نہیں کہا ان ہیا الا اسم، یہ تو کچھ نام ہے. اچھا نام کی کوئی پرسن کی شکل میں تو آپ نام نہیں کہہ سکتے نا، اس لیے یہاں اسماء ان کا نحوی کہتے ہیں ان ہی الا زوات و اسماء، یہ تو چند ناموں والی چیزیں ہیں، لیکن معنی اپنی جگہ کلیئر ہے، یہ تو نام ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. ہاں ان ناموں والی وہ چیزیں مراد لیں تو بھی، یہ چند نام ہیں، سمیت موہا تم نے ان کا نام رکھ لیا ہے. بہرحال وہ تو صفات ہے نا، چلیے جی مان لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہاں اس چیز کا شرک کا تردید ہے. لیکن شرک کی بھی تو دو تین واضح صورتیں ہیں نا، کہ وہ فرضی دیوی دیوتا بھی تو ہوتے تھے جن کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے، یہاں ان کی تردید ہے نا. باقی رہ گیا نیک لوگوں کو پوجا کرنا، تو اس کی تردید تو قرآن نے اور طریقے پر کی ہے، اس کی تو ہم سمجھتے ہیں وہ، میں نے تو یہ سارا اس کا جہاں تک تجزیہ مجھ سے ہو سکا ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ قرآن کے سارے شرک کے جو مشرکوں کی بات بیان کرتا ہے تین ہی ہیں، بالکل فرضی دیوی دیوتا. یہ یونانیوں ہندوؤں میں عام ہے، لکشمی جی دولت کی دیوی ہے، اور منروا فلاں ہے، اور ہیجی وہ صحت کی دیوی ہے جس سے ہائیجین نکلا ہے وغیرہ. یہ رومیوں میں، یونانیوں میں، ہندوؤں میں فرضی دیوی دیوتا کے ہی ہیں، یہ علم کا دیوتا ہے، یہ فلاں ہے. اچھا وہ تو آ گئے اس میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے بھی عزا وغیرہ اور منات کس چیز کے دیوی دیوتا بنا رہے ہیں، یہ کوئی شخص تو نہیں تھے، اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ کوئی آدمی نہیں تھے جن کی یاد میں، ممکن ہے بعض اشخاص کے بھی بت ہوں جیسے وہ ود سرا کا ذکر آیا قرآن میں، لیکن یہ کوئی شخصیتوں کی طرف نہیں تھے. تو یہاں فرضی شخصیتوں کا ذکر ہے، فرضی دوسرے قوائے قدرت کی بھی کی ہے لوگوں نے پوجا، چاند سورج ستارے بجلی آسمان، ہندوؤں کے ہاں تو درخت اور پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں کو پوجتے ہیں. اس کا اللہ میاں نے سب سے بڑی قوت جو ہے اگر کوئی ہے تو وہ بیان ہوا ہے چاند سورج ہے، باقی تو اس کے ماتا آتی ہیں، سورج سے بڑی تو انرجی والی کوئی چیز نہیں ہے، چاند سپاہ ستارے سانپ ہوائیں بادل تو سب اس کے تحت ہی ہیں. تو اس میں اللہ نے کہا جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اس کو پوجو، یعنی بڑی سے بڑی قوت تم سورج تک پہنچ سکتے ہو، کہ اس کرہ ارض پر زندگی کا اگر منبع ہے تو تو وہ سورج ہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سورج کو پوجا معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بڑے اونچے درجے پر پہنچ گئے تھے. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کا دار و مدار اس کرہ ارض پر سورج کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سورج کے بھی ایک پیدا کرنے والا تیسرے ہیں یہ نیک آدمی. ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. اس کی دلیلیں قرآن میں دو ہیں, آفٹ ریپیٹڈ ہے. پہلے تو یہ کہ ان کا کوئی قول اور دلیل لاؤ کہ انہوں نے یہ کہا تھا, تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ ایک تو سند نہیں ہے واقعی ان کے پاس. حضرت عیسیٰ کی کون سی سند ان کے پاس ہے کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھنا؟ چند متشابہات آیات یہ کہہ سکتے ہیں اگر زیادہ زیادہ. دوسرا یہ کہ اگر ہم سمجھیں بھی کہ وہ خوش ہوں گے, تعظیم ہم ان کی کر رہے ہیں, تو قرآن نے کہا وہ تو قیامت میں تمہارے مخالف ہو جائیں گے. یہ تین جواب ہیں قرآن کریم کے. یہ عبادت صالحین میں یہ دو ہیں, ان کا قول لاؤ سند لاؤ اور قیامت کو سزا رہا. یہ بت اور پہاڑیاں اور چٹانیں جو پوجا کرتے تھے, ویسے تو اللہ کے قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ ان کو بھی پیش کر دے ان کے خلاف گواہ بن جاؤ, لیکن بظاہر مراد تو نیک انسان ہی ہے. بہرحال یہاں جن کا ذکر ہے, اوپر جن دیویوں کا ذکر آیا, یہ چند فرضی دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. انہیں الا اسماء سمیتموہا, یہ چند نام ہیں جن کو تم نے دھر لیا ہے. اسماء ان کی صفت آیا فقرہ نکرا کی, سمیتم تم نے نام رکھا ہا ان کا, یا وہ نام رکھے یا تم نے ان چیزوں کے نام رکھے. ہا کی ضمیر اسماء کے لیے بھی آ سکتی ہے اور جن جو مسمیات تھے جن کا نام رکھا گیا تھا ان کے لیے بھی آ سکتی ہے. انتم و آباؤکم, یہ سمیتمو کا فائل باہر, سمیتم میں فائل انتم تو موجود تھا لیکن اس کو دوبارہ ظاہر کیا ہے کہ آباؤکم کا اس پر عطف کیا جائے. اس طرح سے اگر ضمیر ایک عطف کی لانی ہو تو پھر مثلا زارا با ہوا وا اخو ہو یوں کہتے ہیں. ماں